باللغة الأردنية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من همزه ونفثه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا. وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا. ربنا آتهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنا كبيرا. عرب کی سرزمین شرک اور کفر کے اندھیروں میں ڈوبی ہوئی تھی. اللہ کی مخلوق اپنے زندہ رب کو بھول چکی تھی. اللہ کی توحید کا اعلان کرنے والا اس زمین پہ کوئی نہیں تھا. دنیا کے ہر جھوٹے خدا کو پوجا جا رہا تھا. ایک سچے رب کی عبادت کرنے والا اس سرزمین پر موجود نہیں تھا کہ اللہ عز و جل نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کے ساتھ مبعوث فرمایا اور آپ نے مکے کی پہاڑی پہ چڑھ کر اعلان کیا، اے مکہ والوں، میں نے 40 سال تمہارے اندر گزارے، میرا بچپنا، میری جوانی، اور اب یہ عمر تمہارے سامنے ہے. حل وجدتمونی صادقا او کاذبا، اس عمر کے اندر، میرے بچپنے میں، میری جوانی میں، میرے 40 سال کے اندر، میری زندگی کا کوئی ایک لمحہ، کوئی رات کا کوئی پہر، میرے شب و روز کا کوئی وقت، اس کے اوپر انگلی رکھ کر بتاؤ. حل وجدتمونی صادقا او کاذبا، کہ میں سچا ہوں یا جھوٹا، میں نے کسی سے معاملے کے اندر برائی کی ہو، میں نے کبھی جھوٹ بولا ہو، میں نے امانت میں خیانت کی ہو. تو وہ کفار مکہ کہنے لگے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ما جربنا علیک الکذب، تیری زبان جب بھی ہلی ہے، تو نے جب بھی گفتگو کی ہے، تو نے جب بھی بات کی ہے، سوائے حق کے تیری زبان سے کبھی کچھ نہیں نکلا، تو نے کبھی جھوٹ نہیں بولا. آپ نے فرمایا، لوگ اگر میں یہ کہہ دوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے ایک لشکر موجود ہے اور وہ لشکر تم پہ حملہ کرنا چاہتے ہیں، تو کیا تم میری بات کی تصدیق کرو گے؟ کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے کبھی تیری زبان سے جھوٹ نہیں سنا، تو آج کیسے تصدیق نہیں کریں گے؟ آپ نے کہا، لوگوں، جب تم مانتے ہو کہ میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، تو آؤ پھر تمہیں سچی دعوت، سچی بات اور سچا نظریہ تمہارے سامنے پیش کرتا ہوں. تمہیں ایک ایسا کلیہ دیتا ہوں، تمہیں ایک ایسا فارمولا دیتا ہوں کہ اس پہ عمل کرنے کے بعد پوری زمین کے مالک تم بن جاؤ گے. عرب ہی نہیں، عجم بھی تمہارے قدموں میں آ کر گر جائے گا. ابو لہب نے کہا، ایک نہیں، ایسی تو 10 باتیں ماننے کے لیے تیار ہے. فرمایا، قولوا لا الہ الا اللہ، اے عرب، اے قریشیو، اے مکے کے سرداروں، وہ ایک بات ہے، قولوا لا الہ الا اللہ، اس ایک بات کے اقرار کر لو کہ لا الہ الا اللہ، کوئی اللہ نہیں، کوئی الہ نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، یہ سب اللہ ہی کی صفات ہے. اولاد دینا، رزق دینا، مصیبتوں سے ٹالنا، یہ تمام کام، یہ تمام صفات، یہ تمام اختیارات ایک اللہ کے ہیں. اپنے بنائے ہوئے جھوٹے خداؤں کو چھوڑ دو، اپنے بنائے ہوئے 360 خداؤں کو چھوڑ کر ایک زندہ اللہ کے سامنے جھک جاؤ، تو لکھو رزق کیا نکلے گا. آج تم مکے کی سرداری پہ لڑتے ہو، کل کو تمہیں پوری دنیا کی سرداری مل جائے گی. تملک العرب والعجم، یہ عرب بھی تمہارا، یہ عجم بھی تمہارا. پھر وہ لوگ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امین اور صادق کہا کرتے تھے، جو آپ کو سچا کہا کرتے تھے، جو آپ کی تعریفوں کے پل وعدہ کرتے تھے، انہی لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھروں کی بارش کی، نبی کے راستے میں کانٹے بچھائے، نبی کے گھر بیٹھی ہوئی بیٹیوں کو طلاقیں نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے اندر نماز پڑھ رہے کہ ایک کافر نے اونٹ کی جلد ہلا کے آپ کے سر پہ رکھ دی، آپ کا سجدے سے سر اٹھانا مشکل ہو گیا. ایک کافر نے نبی کے گلے میں کپڑا ڈالا، اتنا بھیچا کہ آپ کی آنکھیں بند پڑی. ابو بکر درمیان میں آئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے نجات دلوائی. پھر وہی رسول مکے سے روتا ہوا نکلتا ہے اور یہ کہتا ہوا نکلتا ہے کہ اے مکہ تجھے چھوڑنے کو دل نہیں چاہتا, اے مکہ تو مجھے بہت یاد آئے گا, تیری جدائی مجھ سے برداشت نہیں ہوگی, لیکن مکہ والے اے مکہ تیرے رہنے والے مجھے رہنے نہیں دیتے, مکہ تجھے چھوڑ سکتا ہوں اپنے رب کی توحید کا اعلان نہیں چھوڑ سکتا. پھر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی اس دعوت کو اللہ کے اس توحید کے عقیدے کو دنیا کے سامنے پیش کیا, دنیا کے سامنے رکھا, تو پھر بدر کے مارکے ہوئے, پھر احد کا مارکا ہوا, اور پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دعوت توحید کے جرم میں میدان احد میں گڑے کے اندر پھینک دیے گئے. آپ کا ماتھا مبارک پھٹ گیا, آپ کے دندان شہید ہو گئے, اور آپ زبان سے کہہ اٹھے کہ یہ قوم کیسے پڑا پائے گی جس قوم نے اپنے رسول کے ماتھے کو پھاڑ دیا. اسی دعوت توحید کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے نکلے, طائف کے میدان میں گئے, طائف والوں نے پتھر برسائے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے واپس لوٹ آئے. لیکن پھر ابو بکر آئے, اس اسلام کی گود کے اندر ابو بکر داخل ہوئے. اس اسلام کی گود کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کر کے کہا, اے اللہ اس اسلام کی عزت کے لیے یہ عمر بن حشام دے دے, یا عمر ابن خطاب دے دے. پھر عمر اس اسلام کے اندر آئے, پھر عثمان نے اسلام کو قبول کیا, اور پھر یہ اسلام مکے سے نکلا, جزیرہ عرب میں پھیلا, جزیرہ عرب سے نکلا, پھر نہ افریقہ بچا, نہ ایران بچا, نہ روم بچا, دنیا کی کوئی طاقت ایسی نہ بچی جہاں پر اسلام کے جھنڈے کو لہرانا دیا گیا. وہ اسلام ہی کا بیٹا تھا جس نے سمندر کی تاحت نگاہ لہروں کو دے کر کہا تھا, اے اللہ اگر علم ہوتا کہ اس سمندر پار تیری مخلوق کا آباد ہے, میں سمندر کے سینے کو چیرتا ہوا وہاں پر پہنچتا اور لا الہ الا اللہ کے جھنڈے کو قائم کر کے آتا. وہ مسلمان ہی تھے جن کی ایک بیٹی نے سنتی وادی سے پکارا, بیبل سے پکارا, راجہ دہر کے گنڈوں کے ہاتھ میں پھنس کر پکارا کہ اے مسلمانوں کے خلیفہ, اے اسلام کے نام لیواؤ, آج تمہاری بیٹی کافروں کے ہاتھ میں, اس کی عزت خطرے میں ہے. مسلمانوں نے ایک نہیں تین لشکروں کا روانہ کیا, محمد کے پاس آئے, بیبل سے حملہ کیا, اپنی ایک مسلمان بچی کی عزت کا بدلہ لینے کے لیے بیبل سے چل کر ملتان تک کو تخت تاراج کر دیا. کس جرم نے کفرستان کو زمین کے اندر دفن کیا کہ تم نے ایک مسلمان بچی کی عزت کی طرف نگاہ کو دوڑایا؟ وہ مسلمان نہ تھے, تاریخ ابن زیاد مسلمانوں کا کمانڈر نہ تھا, کس نے عیسائی بچی کی آواز پر لدہ کہتے ہوئے اندلس کی اینٹ سے اینٹ بجا کر اسلام کے پرچم کو لہرا دیا, پوری دنیا پر اسلام کا جھنڈا لہرانے لگا. اور یہ کب ہوا؟ کیا یہی وہی مسلمان تھے جو مکے کے اندر چھپ کے نمازیں پڑھتے تھے؟ یہ وہی مسلمان تھے جن کو اللہ کے رسول آ کر کہا کرتے تھے, بلال بلند آواز میں اللہ اکبر کے نعرے نہ لگایا کر, اللہ احد احد کا نعرہ بلند نہ کیا کر. یہی مسلمان تھے جو مصیبتوں اور پریشانیوں کے اندر مکے سے نکلے حبشہ کی طرف گئے. یہی مسلمان تھے کہ جن کا رسول ابو بکر صدیق کو رات کی تنہائیوں میں لے کر مکے سے بھاگتے تھے, ایک کار میں پلٹ لیتے تھے, مدینے میں پہنچتے ہیں. آج وہی مسلمان پوری دنیا کے اوپر حکمران بن چکا. کس طریقے سے کہ جب انہوں نے اسلام کو اپنے سینے سے لگایا تو پھر اپنی زندگی کو اسلام کے نام پر پیش کیا. ایک صحابی کی ماں اس کے مسلمان ہونے کے بعد کہتی ہے, کیا بھائی سے اٹھی تپتے ہوئے ریت میں رہتی, بیٹا تو نے محمد کے دین کو قبول کر لیا اور تو میرا اکلوتا بیٹا ہے, میری تجھ سے کتنی محبت ہے, تجھے مجھ سے کتنی محبت ہے, جا محمد کے دین کو ترک کر دے, وگرنہ اس ریت میں لیٹ کر بھوکی اور پیاسی پیٹ میں رگڑ رگڑ کے مر جاؤں گی. ماں کتنی پیاری چیز ہے, لیکن وہ صحابہ جنہوں نے اسلام کو اپنے سینے میں جگہ دی, انہوں نے اسلام کو واسطہ نہیں بلکہ سمجھ کے قبول کیا. کیا کہنے لگا, ماں تیری اس بات پر میں محمد رسول اللہ کے دین کو چھوڑ دوں؟ ماں تو ایک ماں ہے, اے کاش میری ایک ہزار مائیں ہوتی, ایک ہزار مائیں ہوتی اور وہ ہزار کی ہزار مائیں اس طرح ایڑیے رگڑتے جتنے بعد نکلے مر جاتی, میں محمد کے دین کو پھر بھی نہ چھوڑتا. صلی اللہ علیہ وسلم وہ مسلمانوں بھی تھا, مجاہد ساتھی تھا,
جس کے کافر سردار نے گرفتار کیا.
اسے کہا دین اسلام کو ترک کر دے. کہا یہ سودا منظور نہیں. کہا بیٹی کا رشتہ دوں گا. کہا پھر بھی منظور نہیں. کہا آدھی حکومت دوں گا. کہا پھر بھی منظور نہیں. کہا اس کو لے جاؤ, تپتے ہوئے تیل کے کڑاہے کے اندر اسے پھینک دو, اور اگر یہ انکار کرے تو اسے واپس لے آؤ. یہ نوجوان مجھے بہت پیارا لگا ہے. یہ اللہ کا مجاہد جا رہا ہے, روتا ہوا جا رہا ہے. اس بادشاہ کے غلام اسے واپس لے آئے کہ یہ شاید ڈر گیا ہے, رو رہا ہے. بادشاہ نے کہا میں نے نہیں کہا تھا, اس دین کو چھوڑ دے. آ میری بادشاہت کا شریک بن جا, آ میرا داماد بن جا, دنیا میں عزت دوں گا. اس نے کہا ظالم, تو میرے آنسوؤں کی قیمت کو نہیں جانتا. میں اس لیے نہیں روتا کہ آج میں مرنے والا ہوں, میرے جسم سے میری روح جدا ہونے والی ہے. روتا کس طرح سے ہوں, افسوس. اے اللہ تو نے مجھے ایک جان دی اور آج تیرے دین سے قربان ہونے کا وقت آیا تو میرے پاس اکیلی ایک جان ہے. کاش میرے پاس میرے ہر پاس کے بدلے جان ہوتی, اللہ میں ہر جان کو تیرے دین سے قربان کر دیتا. اور آج اپنی اس معاشرے میں نگاہ کو دوڑائیں تو وہی مسلمان جن کے خلیفہ کا نام سن کے کسرو اس کے بادشاہ یہود و نصارہ کے بادشاہ اپنے شاہی محلات میں بیٹھ کر شراب کا جام ان کے ہاتھ میں چھڑپ جایا کرتا تھا. لیکن آج دنیا کا کوئی کونا ایسا موجود نہیں رہا, وہ کشمیر ہو, وہ فلسطین ہو, وہ شیشان ہو, وہ افغانستان یا پاکستان ہو, جہاں مسلمان ذلت کی دلدل کے اندر گر نہیں چکا. دنیا کے ہر کونے کے اندر مسلمانوں کی عزتوں کے جنازے نکل رہے ہیں, اور دنیا کے ہر کونے کے اندر مسلمانوں کی مسجدوں کو تباہ و برباد کیا جا رہا ہے. یہ مسلمان اس دور کی ذلیل ترین قوم بن چکی ہے. یارو آؤ ذرا سوچیں, کیا وجہ ہے کہ صحابہ اسی قرآن پر عمل کریں, صحابہ اسی دین کو لے کر چلے تو پوری دنیا کے اوپر غالب آ جائے, اور آج اسی دین کے بارے حل قرار پائے تو ابھی ہماری بابری کبھی ہم کو شہید کر دیا جاتا ہے. کبھی امریک کی وہ مسجدیں جہاں پر اللہ اکبر کی بھیڑ ہوتی تھی آج اس کو گھوڑے کے سبلوں میں بدل دیا جاتا ہے. کیا وجہ ہے آج کفار ہمارے قرآن کے اورات کو اپنے پاؤں میں رنگیزتے ہوئے چلتے ہیں؟ وجہ وہی ہے بھائی, صحابہ نے عزت کس طریقے سے پائی, وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر, اور ہم خار ہوئے تاریخ خطام ہو کر. اس دین رسول کو ہم نے چھوڑ دیا, اس دین کو ہم نے چھوڑا جس دین کے ساتھ اتنے خطاب آ کر لگا, جس دین کو اتنے خطاب نے اپنے سینے سے لگایا, پھر وہ اتنے خطاب نہ رہا بلکہ فاروق اعظم بن گیا. ہم نے اس دین کو چھوڑا جس دین کی گود میں ابو قحافہ آیا تو پھر وہی دن کی اکثر بن گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں نے دنیا کے احسان کے بدلے کو اتار دیا, بدلا دے دیا, لیکن ابو بکر کے احسان کا بدلہ میں نہیں, میرا اللہ ہی دے گا. آج ہم اس دین سے ہٹے, آج ہم نے اس اللہ اور اس کے رسول کے اس فرامین کو بلا دیا جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا اے لوگو ترقی سے تم امرے لم تضلوا ما تمسكتم به کتاب اللہ وسنتی. اے عزت پانے والو آؤ عزت کا فارمولہ لے لو. قیامت قائم ہو سکتی ہے, نہ تمہیں یہودی مارے, نہ تمہیں عیسائی مارے, نہ تمہیں ہندو مارے, نہ تم دنیا میں ذلیل ہو. شرط کیا ہے؟ ترقی سے تم امرے لم تضلوا, تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوں گے. دو چیزوں کا اگر سامنے رکھو, کتاب اللہ و سنتی, اللہ کے قرآن کو, ایک محمد رسول اللہ کی فرمان کو. اور ہم مسلمان انہی دو چیزوں سے دور ہیں. یہی دو چیزیں ہمارے گھروں میں نہیں ملتی. نہ اللہ کا قرآن ملتا ہے, نہ محمد رسول اللہ کا فرمان ملتا ہے. اللہ کے قرآن کے بارے میں مولویوں نے ہمارے ذہن میں یہ بات ڈال دی. جی آپ اللہ کا قرآن سمجھیں گے؟ اللہ کا قرآن سمجھنے کے لیے تو 8 علوم کی ضرورت ہے. نحو چاہیے, صرف چاہیے, فلسفہ چاہیے, بلاغت چاہیے, یہ سارے ایسے پڑھیں, اس کے بعد پھر قرآن سمجھ آئے گی. قرآن کو سمجھنا کوئی آسان کا نہیں ہے. اس طرح مسلمانوں کو اپنے قرآن سے دور کر دیا گیا, اور پھر جب انسان قرآن سے دور ہو جائے, یہ قرآن عزت کی چابی ہے, اس پہ چڑھو گے عزت ملے گی, اس سے دور ہٹو گے عزت ملے گی. آج یہ قرآن ہماری زندگی سے غائب ہے. نہ ہماری سیاست میں قرآن, نہ ہماری معیشت میں قرآن, نہ ہماری تہذیب میں قرآن. افسوس تو یہ ہے, معیشت اور معاشرت کو چھوڑو, سیاست کو چھوڑو, ہمارے دین میں بھی قرآن نہ رہا. ہم نے قرآن و حدیث کو چھوڑ کر لوگوں کی باتوں کو دین بنایا. کبھی اس مولوی کی بات, کبھی اس مولوی کی بات, اور عزت کا دور کون سا تھا؟ عمر نے کہا کوئی یاد آتی میں حق مہر یہ فکس کر رہا ہوں, اس سے زیادہ کوئی نہ دے. ایک بڑھیا نے کھڑا ہو کر کہا, بڑھیا کہنے لگی اے عمر ابن خطاب, اے امیر المؤمنین, اے خلیفۃ المسلمین, جب میں ملتی ہوں تو امیر المؤمنین ہے, جانتی ہوں تو خلیفۃ المسلمین ہے. لیکن یہ تو بتاؤ
بات تیری چلے گی یا قرآن کی چلے گی؟ تو کہتا اس سے زیادہ حق میں ہر کوئی نہ دے، اور قرآن کہتا اگر خزانہ دینے کی طاقت ہے تو دے دو. حضرت عمر نے اپنے سر کو چھپا کر کہا، اپنے سر کو چھپا کر کہا کہ لوگوں بڑھیا سچ کہتی ہے، عمر غلط کہتا ہے، بات وہ چلے گی جو قرآن میں آئے گا. اور یہی قرآن آج مولویوں نے ہمارے ہاتھوں سے چھین لیا، ہمارے حلقات میں، ہماری مسجدوں میں، ہماری محفلوں میں کیا چلتا ہے؟ فضائل صفات، فضائل اعمال، اس حضرت کی کتاب، اس حضرت کی کتاب، فقہ حنفی، فلا کی کتاب، فلا کی کتاب، فلا کے مضبوطات، فلا کے ارشادات. اے اللہ کے بندو، قرآن آ گیا ہے اور بر صغیر پاک و ہند کے اندر یہ جتنے ظلم، جتنے شرک کے بازار قائم ہیں، اس کی صرف ایک وجہ کہ قرآن ہمارے ہاتھوں سے چھین لیا گیا. ہمارے ہاتھوں سے قرآن چھین کر یہودی علماء کی طرح اپنے ہاتھوں سے کتابوں کو لکھ کر اس قرآن کے بدلے میں ہمیں پکڑا دیا گیا. اور یہ کتاب جس پر آج ہم کو شروع کرنا چاہتے ہیں، بہشتی زیور، اس کا نام یہ رکھا گیا بہشتی زیور، مولوی اشرف نتھیانوی کی کتاب، کہ جو اس پہ عمل کرے گا وہ بہشت میں جائے گا، اور پھر بہشتی زیور یہ وہاں کے لیے اس اس عمل کرنے کے بعد وہاں اسے زیور پہنایا جائے گا اور وہ کامیاب ترین جنتی ہوگا. اور مسلمان بچی کی نکاح کے وقت اس کتاب کو بطور ہدیہ ہر باپ اپنی بیٹی کو دیتا ہے کہ بیٹی یہ کتاب اپنے گھر میں رکھو، اور پاکستان اور ہند کے ہر گھر کے اندر آپ کو یہ کتاب ملے گی. یاروں ہم کتنی ذلیل نہ ہو، ہم نے اللہ کو چھوڑ دیا، اس کے رسول کو چھوڑ دیا، اور لوگوں کی مولویوں کی لکھی کتابیں ہم نے اپنی بچیوں کے نکاح میں دینی شروع کر دی، اور اس کو بہشتی زیور کا نام دیا. آئیے اس کتاب کے اندر جو کچھ چیزیں ہیں ان پر بحث کرنے سے پہلے بہتر ہے کہ ہم اس کتاب کے مؤلف مولوی اشرف علی، جو اس کتاب کے مؤلف ہیں اور علماء دیوبند کے ایک بہت بڑے مقام رکھنے والے ہیں، ان کا ایک ہلکا سا تعارف کرتے چلیں. اور بھائیو، کبھی نہ بھولنا یہود و نصارہ کی ذلت کا سبب، کہیں کبھی نہ بھولنا کہ ان لوگوں کی ذلت کا سبب یہی تھا کہ انہوں نے اللہ کے اترے ہوئے دین کو چھوڑ دیا، اللہ کے دین کو چھوڑ کے اپنے مولویوں کی باتوں کو اپنا دین بنا لیا. جب ایک صحابی اللہ کے رسول کے پاس آئے اور قرآن کی اس آیت کو پڑھا کہ یہود و نصارہ نے اپنے مولویوں کی عبادت کرنی شروع کر دی تھی، انہوں نے ان کو ارباب من دون اللہ بنا لیا تھا، وہ کہتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تو اپنے علماء کو رب نہیں بنایا. تو آپ نے کہا کہ اے میرے ساتھی، جب تمہارا مولوی کسی بات کو حلال قرار دیتا تم اسے حلال مانتے تھے؟ کہا ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو حلال مانتے تھے. کہا جب وہ حرام قرار دیتا اس کو حرام مانتے تھے؟ کہا جی ہم اس کو حرام مانتے تھے. کہا یہی تو رب بنانا ہے. اور اس کتاب کے اندر یہی چیز ہم بتائیں گے کہ دین اسلام کی کتنی ہی باتوں کو توڑ مروڑ کر، دین اسلام کی کتنی ہی باتوں کو چھوڑ کر اپنی طرف سے بنائی ہوئی باتوں کو اس کے اندر داخل کیا گیا اور اس کو جنت کی کنجی قرار دیں گے. اس سے پہلے ہم اشرف علی خانوی صاحب کا تعارف انہی کی زبانی ان کی کتاب الفاظ الیومیہ حصہ پنجم صفحہ 81 سے کرواتے ہیں. ایک مرتبہ بیان فرماتے فرماتے کہنے لگے کہ میں شیخ زادہ کی قوم بڑی قریب ہے. حضرت شیخ صاحب سے کچھ کہتے ہیں شیخ زادہ کی قوم بڑی قریب ہے. ایک شخص نے اسی مجلس میں کہا حضرت آپ بھی تو شیخ زادہ ہیں. بے ساختہ فرمایا کہ میں بھی قریب ہوں اور میں یہ کہا کرتا ہوں کہ یہ شیخ کی قوم فطرتی ہوتی ہے. ایک اور جگہ کا واقعہ الفاظ یومیہ حصہ 4 صفحہ 3 اور 2 فرماتے ہیں کہ ایک صاحب سیکری کے رہنے والے ہماری سیلی والدہ کے بھائی تھے. یہ ان کی اپنی زبان سے ان کا بہترین تعارف سن لیا. اب اس سے آگے ان کا کردار بھی ملاحظہ فرمائیں کہ حضرت کا کردار کتنا پیارا ہے. جنہوں نے ہماری ماؤں بہنوں کو بہشتی زیور لے کر دیا تاکہ وہ اس پر عمل کریں اور جنت میں پہنچ جائیں اور وہاں کا زیور پہنے، آئیں ذرا ان کے کردار پر نگاہ ڈالیں. اور یہ نگاہ، یہ کردار، اس کا مطالعہ ان کی اپنی کتب سے جو بھائی ملاحظہ کرنا چاہے وہ ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتا ہے. ستیلی والدہ کے بھائی تھے، بہت ہی نیک اور سادہ آدمی تھے. والد صاحب نے ان کو ٹھیکے کے کام پر رکھ چھوڑا تھا. ایک مرتبہ گرمی میں بھوکے پیاسے پریشان گھر آئے، کھانا نکال کر کھانے میں مشغول ہو گئے. گھر کے سامنے بازار ہے، میں نے سڑک پر سے کتے کا پلا چھوٹا سا پکڑ کر لا کر ان کی دال کی پلیٹ میں رکھ دیا. بیچارے روٹی چھوڑ کر کھڑے ہو گئے. اس سے اگلی بار الف آباد یومیہ حصہ 4 صفحہ 4 اور 3 فرمایا کہ میں ایک روز پیشاب کر رہا تھا، اپنے بڑے بھائی کا تعارف کرواتے ہیں اور اپنا بھی. فرمایا میں ایک روز پیشاب کر رہا تھا، بھائی صاحب نے آ کر میرے سر پر پیشاب کرنا شروع کر دیا. اور ایک روز ایسا بھی ہوا کہ بھائی صاحب پیشاب کر رہے تھے، میں نے ان کے سر پر پیشاب کرنا شروع کر دیا. حضرت یہ کس بات کی تعلیم دی جا رہی ہے؟ بھول گئے ہو اس واقعے کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو بھول گئے ہو کہ آپ دو قبروں کے درمیان سے گزرے اور فرمایا ان دونوں کا عذاب ہو رہا ہے، لیکن عذاب کسی بڑی بات پر نہیں ہو رہا، جس گناہ پہ عذاب ہو رہا ہے اس کو یہ بڑا نہیں سمجھتے تھے، اور وہ گناہ کیا ہے؟ یہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، اور دوسرا نمیمہ کیا کرتا تھا؟ یہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچے اور اس کو قبر کے اندر آزاد ہو، اور آپ اپنے بھائی کے سر پہ پیشاب کر رہے ہو، بھائی آپ کے سر پہ پیشاب کر رہا ہے، یہ آپ کا کردار ہے اور یہی تعلیم دی جاتی ہے. آگے فرماتے ہیں کہ غرض جو کسی کو نہ سوچتی تھی وہ ہم دونوں بھائیوں کو سوچتی تھی. الف آواز یمیہ حصہ چہارم صفحہ 4 اور 2. اس سے آگے مولانا اشرف علی خانی صاحب نے اپنی ایک کم سی شاگردہ یا مریدہ سے شادی کی. اس معاملے میں بڑا ہنگامہ ہوا. خیر ہم اس پر نہیں بولتے کہ کم سن سے کی، جو بھی کیا سو کیا، لیکن آئیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین پر مسلمانوں کے دلوں پر کیسے خنجر چل رہے ہیں. الف آواز یومیہ جلد اول صفحہ 68 اور 69. اس شادی کے بعد جب ہنگامہ ہوا تو ہنگامہ ختم کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی خواب تو دیکھنا تھا. کہتے ہیں میں نے ایک یہ خواب بھی دیکھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا میرے مکان میں تشریف لانے والی ہیں. پھر سن لیں، میں نے ایک یہ خواب بھی دیکھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا میرے مکان میں تشریف لانے والی ہیں. اس سے میں نے یہ تعریف سمجھا کہ جو نسبت عمر کی حضرت عائشہ کو بوقت نکاح حضور کے ساتھ تھی، یعنی اللہ کے رسول کے ساتھ نکاح کے وقت جو نسبت عمر کی حضرت عائشہ کی تھی، وہی نسبت مجھے بھی ہے. یہ شاید اسی طرف اشارہ ہے. وہ سید المومنین، وہ سیدہ مومنوں کی ماں رضی اللہ تعالی عنہا، جس کا نکاح اللہ کروائے، جس کا نکاح اللہ کروائے، اور اللہ کے رسول کہے کہ مجھے دنیا کے اندر سب سے پیاری کوئی ذات ہے تو وہ عائشہ کی ہے. اس نے والے نے کہا مردوں میں، فرمایا عائشہ کا باپ مجھے مردوں میں سب سے زیادہ پیارا ہے. لیکن آج کا مولوی مسلمانوں کی اس ماں کی عزت پر کیسے ہاتھ ڈالتا ہے. اس سے آگے یہ تو حضرت کا تعارف تھا، اب میں حضرت کے ایک مرید کا تعارف بھی کرواتا چلوں. کہتے ہیں کہ ایک روز کا ذکر ہے، دوپہر کا وقت تھا، نیند نے غلبہ کیا اور سو جانے کا ارادہ کیا. رسالہ حسن العزیز کو ایک طرف رکھ دیا، لیکن جب میں نے دوسری طرف کروٹ بدلی تو دل میں آیا کتاب کو پشت ہو گئی، اس لیے میں نے رسالے کو اٹھا کر اپنے سر کی جانب رکھ دیا اور سو گیا. کچھ دیر کے بعد خواب دیکھتا ہوں کہ کلمہ شریف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہوں، لیکن محمد رسول اللہ کی جگہ حضور کا نام لیتا ہوں، یعنی اشرف علی رسول اللہ پڑھتا ہوں. کلمہ زبان سے یوں نکلتا ہے لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ. اتنے میں دل کے اندر خیال پیدا ہوا کہ تجھ سے غلطی ہوئی، کلمہ شریف کے پڑھنے میں اس کو صحیح پڑھنا چاہیے. اس خیال سے دوبارہ کلمہ شریف پڑھتا ہوں. دل پر تو یہی ہے کہ صحیح پڑھا جائے، لیکن زبان سے بے ساختہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی بجائے اشرف علی کا نام نکلتا ہے. حالانکہ مجھ کو اس بات کا علم ہے کہ اس طرح درست نہیں، لیکن بے اختیار زبان سے یہی کلمہ نکلتا ہے. دو تین بار جب یہی صورت ہوئی تو حضور تھانوی کو اپنے سامنے دیکھتا ہوں، اور بھی چند شخص حضور کے پاس ہیں، لیکن اتنے میری یہ حالت ہوگی کہ میں کھڑا بوجہ اس کے رفت تاری ہو گئی، زمین پہ گر گیا، اور نکل کے ساتھ ایک چیخ ماری، اور مجھ کو معلوم ہوتا ہے کہ میرے اندر کوئی طاقت باقی نہیں رہی. اتنے بھی بندہ خواب سے بیدار ہو گیا. ذرا یہاں پہ غور کرنا ایک منٹ رک کر کہ یہ قصہ لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ خواب کا ہے. اب حضور خواب سے بیدار ہو چکے ہیں، اب اگلی کہانی کی ہے. خواب سے بیدار ہوا لیکن بدن میں بدستور کسی تھی، اور اثر ناطاقی بدستور تھا، لیکن حالت خواب اور بیداری میں حضور کا ہی خیال تھا. بیداری میں کلمہ شریف کی غلطی پر جب خیال آیا تو خواب کا ارادہ ہوا کہ اس خیال کو دل سے دور کیا جائے، اس راستے کے پھر کوئی ایسی غلطی نہ ہو جائے. فوراً بیٹھ گیا، دوسری طرف سے لیٹ کر کلمہ شریف کی غلطی کے تدارک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتا ہوں، لیکن پھر بھی یہ کہتا ہوں اللہم صلی علی نبینا، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا اشرف علی. حالانکہ بیدار ہوں، خواب نہیں، لیکن بے اختیار ہوں، مجبور ہوں، زبان اپنے قابو میں نہیں. اس روز ایسا ہی کچھ خیال رہا. دوسرے روز بیداری میں رقت رہی، خوب رویا، اور بھی بہت سی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے مجھے حضرت کے ساتھ بہت محبت ہے. کہاں تک کہتے ہیں یہ مرید کا حال ہے کہ وہ کلمہ کے اندر لا الہ الا اللہ کے بعد اللہ کے نبی کو چھوڑ کر اس مولوی کا نام لکھتا ہے جو اپنی بیوی کی عمر کی نسبت حضرت عائشہ سے کرتا ہے، اس مولوی کا نام لکھتا ہے جو اپنے گھر میں آئے ہوئے مہمان کی سالن کی پلیٹ میں کتے کے بچے کو لا کے رکھتا ہے، اس مولوی کا نام لکھتا ہے جو مولوی صاحب اپنے بڑے بھائی کے سر پہ بھی شاد کرتے ہیں، اور پھر درود کے اندر بھی اسی کا نام لیا جاتا ہے. چاہیے تو یہ تھا، یہ مرید نے جو بھی کفر کیا اب وہ مولوی صاحب اس کو دوبارہ مسلمان کرتے ہیں. لیکن جب اس نے اپنا رسالہ اپنے پیر صاحب کو لکھا تو آؤ اس کا جواب سنو. جواب میں کہتے ہیں اس واقعے میں تسلی تھی کہ جس کی طرف تم رجوع کرتے ہو وہ گائنے ہی تعینا متبع سنت ہے، معاذ اللہ کہ تم نے اگر کلمے کے اندر لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ پڑھا ہے تو پریشانی کا کیا معاملہ ہے؟ یہ تم نے نہیں پڑھا، یہ اب میں نے پڑھایا ہے. تم نے درود میں نبی کے نام کی بجائے مولوی کا نام لیا ہے، تو یہ تم نے نہیں لیا، اللہ نے تمہاری زبان سے نکلوایا ہے. تم نکلوایا ہے کہ اشرف علی رسول اللہ کا متبع ہے اور تو اشرف علی کا متبع ہے. اس موقع پہ حضرت عمر فاروق کا وہ واقعہ میرے ذہن میں گونج رہا ہے لوگوں، کہ جب ان کے سامنے قرآن کا لڑکا تھا اسے پڑھ رہے اور خوش ہو رہے کہ مجھے آسمانی کی ملتا تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے فاروق کیا پڑھتا ہے؟ کہا اس سے جو اچھی چیز ہوگی وہ لے لوں گا، جو بری چیز ہوگی اسے چھوڑ دوں گا. تو کیا جواب میں کہتے ہیں لوگوں، یاد کر لو، آج فاروق اعظم تم تورات کے واقعے کو پڑھ رہے ہو، لو بجائے تم موسا فتبعتموه وتركتموني لضللتم عن سواء السبيل. اے عمر فاروق تورات کو نہ پڑھو، اگر موسا بھی آج زندہ ہو کر اتر آئے اس دنیا پر اور تم سارے موسی بن جاؤ، اس کے طریقے پہ چلو، کیا نکلے گا نتیجہ؟ کیا نکلے گا؟ تم سیدھے جہنم میں جاؤ گے، جنت تمہارے لیے بند کر دی جائے گی. لوگو، عمر فاروق نے لا الہ الا اللہ موسا رسول اللہ تو نہیں کہا تھا، عمر فاروق نے بس موسا پر کرنے والی ایک کتاب کا برق تلاوت کیا تھا، پڑھا تھا، اس کو خوشی سے اپنے پاس رکھا تھا. نتیجے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ اور یہاں اللہ کے دین پہ کیا چھڑیاں چلتی، یہاں اللہ کے دین کے ساتھ کیسے کھیلا جاتا ہے لوگوں. پھر ہم پر ذلت میسر نہ ہو، پھر ہم پر ذلت مسلط نہ ہو، پھر ہم دنیا کے اندر ذلیل ترین قوم نہ بنے. عزت کا راستہ تو وہی تھا کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی بات کو اپناتے. جب اللہ اور اس کے رسول کی بات کو چھوڑا تو پھر دنیا کے اندر ذلت ہم پر واجب کر دی گئی. اب یہ وہی چیز زیور جو انڈیا دہلی کا چھپا ہوا تاج کمپنی کا، آئیے ذرا سی تاریخ، اس نے پورے دین کی باتوں کو اکٹھا کرنے کی کوشش کی ہے. ایک ایک بات کو ہم صفحہ نمبر کے حساب سے پڑھتے جاتے ہیں. صفحہ 31، عقیدہ نمبر 21. اب عقیدہ کہتے ہیں کہ ولی لوگوں کو بعض غیب کی باتیں سوتے جاگتے میں معلوم ہو جاتی ہیں، اس کو کش اور الہام کہتے ہیں. ہمارا جن باتوں پر اعتراض ہوگا ہم صرف اتنی ہی بات پڑھیں گے جو بات قرآن و حدیث سے ٹکرائے گی، اس بات کو بیان کر کے اس کا رد کریں گے. اللہ عز و جل فرماتے ہیں کہ عالم الغیب، تمام غیب کا علم ایک اللہ کے پاس ہے، وہ اپنا غیب کا علم کسی کو نہیں بتاتا. اور یہاں حضرت فرما رہے ہیں کہ علم غیب ولیوں کو کش اور الہام کے ذریعے ہو جاتا ہے. اللہ اپنے رسول سے کہے کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو میں عالم الغیب نہیں ہوں، مجھے غیب کی اگر خبروں کا علم ہوتا، مجھے غیب کا علم ہوتا تو مجھے کوئی برائی نہ پہنچتی، اچھائی اپنے لیے جمع کر لیتا. لیکن حضرت فرماتے ہیں یہاں تو بڑے بڑے ولیوں کو کشف ہو جاتا ہے، جیسے انہوں نے اپنے تبلیغی نصاب کے اندر اس طرح کے بہت کشف لکھے ہیں کہ ایک نوجوان بیٹھا کھانا کھا رہا تھا، اس کے بارے میں مشہور تھا کہ ان سے کشف ہوتا رہتا ہے، وہ اچانک چیخ مار کے رونے لگ گیا. کہا کیوں روتے ہو؟ کہا میری ماں کو فرشتے جہنم میں لے جا رہے ہیں. تو جس حضرت کے سامنے اس نے کہا، اس نے درود پڑھ کر اس کی تسبیح اپنے لیے اکٹھی کی ہوئی تھی، اس نے کہا میں یہ اس کو بخش دیتا ہوں تاکہ اس کی ماں جنت سے نکل جائے گی، مجھے درود کی طاقت کا علم ہو جائے گا اور اس کے کشف کے بارے میں پتہ لگ سکے. میں نے دل ہی دل میں بخشا، کسی کو نہیں پڑھایا، بولا نواز سے نہیں بولا تو فوراً ہی ہنسنے لگا، کہتا میری ماں اب جنت میں جا رہی ہے. مجھے اس وقت پتہ لگ گیا کہ بعض ولیوں کو اللہ نے علم غیب اس طرح بھی بنایا ہے. اور اللہ کے بندو، یہ اللہ کی صفت ہے، اللہ کے علاوہ غیب کسی کو نہیں. اگر اللہ کے علاوہ کسی کو غیب کی بات کا علم ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی پر جو الزام لگا تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت فوراً نہ کہہ دیتے کہ مجھے کشف ہو گیا ہے، مجھے الہام ہو گیا ہے، مجھے غیب کی بات کا علم ہے، میری عائشہ بری ہے، جس نے الزام لگایا ہے وہ جھوٹا ہے اور اس پہ حد لگائی جاتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی وحی کے آنے تک خاموش رہے. آگے یہ وضو کا بیان 39 صفحہ پر، 39 پر، پھر انگلیوں کی پوچھ کی طرف سے گردن کا مسا کریں. یہ پورا وضو کا طریقہ بیان کر رہے ہیں، لیکن بات پھر وہیں پر آ کر ختم ہوتی ہے کہ ہم نے مخالفت سنت رسول اللہ پر ڈٹ رہنا ہے، ہم نے اپنے بات کے اندر اپنے پاس سے کچھ نہ کچھ ملانا ہے. کہتے ہیں پھر انگلیوں کی پشت یعنی الٹے ہاتھ سے گردن کا مسا کرے لیکن گلے کا مسا نہ کرے. اب یہ بات کہ گردن کا مسا کرے میں اپنے گھر کی نہیں بتاتا، حنفیوں کے امام عبداللہ بن ابی حنفی نے اس روایت کو ضعیف اور شیخ البانی رحمتہ اللہ علیہ نے اس روایت کو جھوٹا قرار دیا ہے، یہ موضوع روایت ہے. آگے فرماتے ہیں وضو کی توڑنے والی چیزوں کا بیان. مسئلہ نمبر 3، صفحہ نمبر 43، کہتے ہیں کہ نکسیر پھوٹی یا چوٹ لگی، خون نکل آیا، یا تھوڑے پھنسی سے یا بدن بھر میں اور کہیں سے خون نکلا یا پیپ نکلی تو وضو جاتا رہا، البتہ اگر زخم کے منہ پر ہی رہے زخم کے منہ سے آگے نہ بڑھے تو وضو نہیں کیا. تو اگر اسے کسی نے سوئی چبھا دی خون نکل آیا لیکن بہا نہیں تو وضو نہیں ٹوٹا. اب یہ مسئلہ حضرت آپ نے کہاں سے لیا ہے؟ اس کی دلیل کیا ہے؟ کوئی دلیل نہیں. مسئلہ بنایا اور لوگوں کے ہاتھ میں دے دیا اور کہا یہی قرآن و حدیث ہے اور یہی ہے اور اسی کو پڑھ پڑھو. لیکن دکھاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کی سیرت پہ پلٹے. ایک صحابی تہرے پر کھڑا, ان کا ساتھ سویا ہوا, نماز شروع کر دی تہرے پر کھڑے ہو کر. ایک تیر آتا لگا, دوسرا تیر آ کے لگا, تیسرا تیر آ کے لگا, اور تیسرے تیر لگنے کے بعد جب اس نے نماز پوری کر لی اپنے ساتھی کو اٹھایا اور کہا دیکھ میری کمر میں تیر لگے ہوئے ہیں اسے اتار لے. اس نے کہا کہ اللہ کے بندے جب تجھے تیر لگے تو نے مجھے کیوں نہیں اٹھایا, تو نے نماز کو کیوں نہیں چھوڑ دیا؟ کہنے لگا کہ میں سورۃ کہف پڑھ رہا تھا اور مجھے اللہ سے شرم محسوس ہوئی کہ اس سورت کو پورا کرنے سے پہلے اس تکلیف کی وجہ سے اپنی نماز کو توڑ دو. اب اگر یہ بات کہ خون نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے تو مجھے بتاؤ کہ اس صحابی نے جو اپنی نماز پڑھی کیا اس صحابی کو علم نہیں تھا کہ میرا وضو نہیں رہا نماز کس بات کی؟ حضرت عمر نماز پڑھ رہے اور دوران نماز آپ پر حملہ ہوا, زخمی ہو کر گر گئے. جب اٹھتے ہیں ہوش آتی ہے تو پھر کہتے ہیں مجھے دکھاؤ میں نے اپنی نماز پڑھنی ہے. اور یہی واقعہ حضرت احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ پیش ہوا کہ جب ان کو کوڑے برسائے جا رہے تھے تو کہنے لگے کہ اس کی نماز پڑھنی شروع کی. تو اسی قسم کے مولویوں نے جنہوں نے اللہ کے دین کو عمرا کے لیے بادشاہوں کے لیے, آگے آئے گا میں بیان کروں گا کس طرح انہوں نے بادشاہوں کے لیے اللہ کے دین کو بدلا ہے, انہوں نے کہا کہ آپ کو پتا نہیں کہ وضو ٹوٹ جانے سے خون نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے اور آپ کیسے نمازیں پڑھ رہے ہو, کیسے امام ہو؟ کہا میں اس بات کو نہیں جانتا, میں تو عمر کی سیرت کو جانتا ہوں کہ زخمی ہو کے گر گیا, پیٹ پھٹا ہوا, خون نکل رہا اور پھر کہتا ہے مجھے اٹھا کر دکھاؤ میں نے اپنی نماز کو پورا کرنا ہے. آگے مسئلہ نمبر 5, جن چیزوں سے غسل واجب ہوتا ہے ان کا بیان, صفحہ نمبر 51. چھوٹی لڑکی سے اگر کسی مرد نے صحبت کی, جو لڑکی ابھی جوان نہیں ہوئی, تو اس پر غسل واجب نہیں لیکن عادت ڈالنے کے لیے اسے غسل کرانا چاہیے. بس مولوی صاحب معاملہ ختم ہو گیا, غسل سے کام چل جائے گا, اس بندے کے بارے میں کیا بنے گا؟ اس لڑکی کو تو اب عادت ڈلوا رہے ہو غسل کروانے کی لیکن یہ نہیں بتاتے اگر یہ مرد شادی شدہ ہے تو اس کو سنسار کر دیا جائے گا اور اگر یہ شادی شدہ نہیں کما رہا ہے تو اس کو کوڑے مارے جائیں گے. یہ مسلمانوں کی عزت سے کھیلنا, یہ مسلمانوں کے دین کے ساتھ مذاق کرنا, اور یہی بات ہے بھائیو, یہی وہ چیز ہے کہ ہم نے اللہ کے دین کو چھوڑ دیا, جو اپنے مولویوں نے ہمارے لیے کہا اسی کو ہم نے دین بنا لیا. اس سے آگے صفحہ 54 پر لکھتے ہیں, مسئلہ نمبر 23, کہ بسم اللہ کہہ کر کتے کو ذبح کرنے سے کھال پاک ہو جاتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اپنے سامنے رکھے اور پھر اس مولوی صاحب کے فتوے کو بھی اپنے سامنے رکھے, کتا جو نبی سے غیر ہے, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جبرائیل کا وعدہ لیکن نہیں پہنچے, دوبارہ آنے پر پوچھا کیوں نہیں آئے؟ کہا یا رسول اللہ آپ کی چارپائی کے نیچے کتا بیٹھا تھا. جس گھر کے اندر یہ ہو وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے, جس گھر میں کتا ہو وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے, لیکن یہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے ذبح کر دو کتا بالکل اس کی کھال بالکل پاک اور حلال. صفحہ 65, جرابوں پر مسح کرنا درست نہیں, حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح ترین حدیث ہے, جرابوں کا لفظ حدیث کے اندر موجود ہے, صحابہ کو آپ تعلیم دیتے ہوئے یہ بات کہتے ہیں کہ جرابوں پر مسح ہو سکتا ہے اور آپ نے کیا ہے مسح, لیکن ہم نے وہ بات ماننی ہے جو ہمارے مولویوں نے کہا ہے, ہم نے وہ بات ماننی ہے جو اللہ کے دین سے ٹکراتی ہے. نجاست کے پاک کرنے کا بیان, صفحہ 2, مسئلہ نمبر 6, کہتے ہیں نجاست غلیظہ میں سے اگر پتلی اور بہنے والی چیز کپڑے یا بدن میں لگ جائے تو اگر پھیلاؤ میں روپے کے برابر ہو تو اس سے کم ہو تو معاف, برابر ہو یا اس سے کم ہو, اگر اس کے دھوئے بغیر نماز پڑھ لے تو نماز ہو جائے گی. پھر سن لے, نجاست غلیظہ یعنی پیشاب پخانہ وغیرہ اگر موشن لگے ہوئے ہیں پتلا نکل گیا تو روپیہ رکھ کے دیکھو روپے کے برابر ہے, روپے کے برابر تو معاف, روپے سے کم معاف, تھوڑا سا زیادہ ہو گیا تو اب اس کو دھوئے. قرآن کی کون سی آیت ہے اسے آگے لکھتی ہے؟ اگر پتلی تھی نا گاڑی چیز لگ جائے پکانا لڑکی وغیرہ کے لیے تو بدن میں سارے 4 ماہ کا اس سے کم ہو تو دے دھونا نہ دوں, اور اگر اس سے زیادہ لگ جائے تو اب دھونا چاہیے. یہ وہ اللہ کے دین کے ساتھ مذاق ہے. یہ وہ اللہ کے دین کے اندر تبدیلی ہیں, اور یہی یہود و نصارہ نے کیا تھا کہ جو ان کے مولوی کہتے رہے اس کو دین بناتے رہے اور جو اللہ کے دین میں آیا اس کو چھوڑتے رہے. مسئلہ نمبر 11 پر لکھتے ہیں, اگر پیشاب کی چھینٹے سوئی کی لو کے برابر پڑ جائیں دیکھنے سے دکھائی نہیں دیتی تو کچھ حرج نہیں, دھونا واجب نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قبر یہ جو چھینٹے پڑتی ہیں قبر کا زیادہ اذیت انہیں چھینٹوں کی وجہ سے ہوتا ہے, اور یہاں دھونے کی ضرورت نہیں, واجب نہیں, اسی سے نماز پڑھتے رہو سارا دین ہی پاک ہو گیا. اور یہ کون ہے؟ یہ امت کے حکیم ہیں, ان کے پاس بڑی حکمتیں ہیں, آؤ حکمت کے مطلب کیا ہے. سبا نمبر 5, ہاتھ میں کوئی نجس چیز لگی اس کو کسی نے زبان سے 3 مرتبہ چاٹ لیا تو پاک. چلو نہ پانی کی ضرورت, نہ مندیل کی ضرورت, نہ مٹی کی ضرورت, انگلی پہ لگی تو یا منہ پہ رکھو 3 دفعہ چاٹو. یہ حکیم الامت صاحب نے فرما دیا تو یہ پاک ہو جائے گا. حضرت اس میں کون سی بیماری کا علاج ہے وہ بتا دیتے تاکہ امت میں جس آپ کے مریضوں میں جس کو وہ مرد ہوتا اس کو ہم جا کر پیشاب پلا کے ٹھیک کر دیتے کہ آپ کے حکیم الامت نے فرمایا انگلی پر پکانا گندگی نجس کوئی چیز بھی لگے اس کو 3 دفعہ چاٹ لو تو وہ پاک ہو جائے گا. حضرت انگلی تو پاک ہو جائے گی, منہ اور پیٹ کا کیا بنے گا؟ اور ایک بہترین دکانداروں کا بھلا کر کے ایک مسئلہ لکھ کر 29 نمبر پہ کہتے ہیں شہد یا شیرہ یا گھی یا تیل نہ پاک ہو گیا. ہوتا رہتا ہے دکانداروں میں, کبھی بلی نے کتے نے منہ ڈال دیا, کبھی اس میں چوہیا گر گئی, کبھی چھپکلی گر گئی, تو اگر کوئی مسئلہ بن جائے ناپاک ہو جائے آؤ اب اس شہد کو بندہ مہنگا شہد ہے کون پھینکتا ہے بھائی. تو بہترین حکیم الامت صاحب نے ایک طریقہ بتا دیا, شہد یا شیرہ یا گھی یا تیل ناپاک ہو گیا تو جتنا تیل وغیرہ ہو اتنا ہی اس میں پانی ڈال کر پکاؤ, جب پانی جل جائے تو پھر پانی ڈالو. اسی طرح 3 دفعہ پانی ڈال کر پکانے سے وہ جتنا تیل ہو اتنا ہی پانی ڈال کر ہلاؤ, جب پانی اوپر پہلے پکانے سے اگر وہ پانی نکل گیا تو یہ جو تیل بچ گیا یہ بالکل پاک ہو گیا, یہ استعمال کر سکتے ہو. اگر یہ طریقہ نہیں, دوسرا یہ ہے کہ جتنا تیل ہے اس میں اتنا پانی ڈال دو, اب وہ تیل اوپر آ جائے گا پانی نیچے آ جائے گا, جب وہ پانی نیچے آئے گا تو کسی طرح اس کو وہاں سے اٹھا لو وہاں سے اتار لو, اور آپ کا گھی پاک, آپ کا تیل پاک, آپ کا شہد پاک, آپ کا مزے لے لے کر کھاؤ اس سے. کیا یہی دین ہے؟ یہی نجاست پاک, یہ نجاست صاف کر رہے ہو یا اندر کو سارا ناپاک کر رہے ہو؟ مسئلہ نمبر 13, مزے کی بات, جو دل میں آئے وہی کہو. اب نماز پڑھتے ہیں تو یہ تھا کہ بھائی سر ڈھانپ کے نماز پڑھو, مولانا یہاں فرماتے ہیں پخانہ پیشاب کو جاؤ تو بھی سر ڈھانپ کر ہی جاؤ, پیشاب کرنے بھی جاؤ تو سر ڈھانپ کے جاؤ, سر ڈھانپے بغیر پخانہ نہیں ہوگا, پیشاب نہیں ہوگا, طہارت نہیں ہوگی. یہ بھی سنتوں میں ہی ہے. نماز کی شرطوں کا بیان شروع کرتے ہیں تو صفحہ نمبر 13 پر لکھتے ہیں, مسئلہ نمبر 12, اگر زبان سے نیت کرنا چاہے تو اتنا کہہ دینا کافی ہے, میں نیت کرتی ہوں آج کے ظہر کے فرض کی اللہ اکبر, یا نیت یوں کرتی ہوں ظہر کی نعمتوں کی اللہ اکبر. لیکن حضرت یہ تعلیم آپ کو کس نے دی؟ مولانا صاحب کب آپ پر جبرائیل علیہ السلام اتر کے یہ تعلیم دے کر گئے کہ اپنے مریدوں کو بتاؤ نماز پڑھنے سے پہلے نیت کی جائے, نیت کرتی ہوں نماز کی, نماز 4 فرض اللہ اکبر. یہ تعلیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دی, یہ تعلیم اللہ کے رسول نے کے صحابہ نے اپنے شاگردوں کو نہیں سکھائی, نہ یہ قرآن کے اندر نہ یہ حدیث کے اندر. کوئی انگریز نماز پڑھے تو عربی میں, کوئی پاکستانی نماز پڑھے تو عربی میں, کوئی ہندی نماز پڑھے تو عربی میں, دنیا کی ہر قوم جب بھی نماز پڑھے گی کس زبان میں؟ عربی کے اندر. اور اگر یہ دین ہوتا, نیت کرنا سنت سے ثابت ہوتا, تو سارے نیت کے الفاظ عربی زبان میں نہ ہوتے, اردو والا اردو میں کر رہا ہے, ہندی والا ہندی میں کر رہا ہے, پٹھان پشتو میں کر رہا ہے, ہر بندہ اپنی زبان سے کر رہا ہے. کیوں؟ کہ یہ بات کی گڑ ہے, اس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے کوئی تعلق نہیں ہے. اگر نبی نے یہ الفاظ کہے ہوتے عربی میں کہے ہوتے, جب عربی میں کہے ہوتے جس طرح ہر زبان والا نماز صرف عربی میں پڑھ سکتا ہے, اسی طرح نیت بھی عربی میں کی جائے. اور نیت کہتے کس کو ہے؟ دل کے ارادے کو. اپنی دکان پر بیٹھے ہو, اپنے گھر میں بیٹھے ہو, نماز کا وقت ہو گیا, آپ نے شٹر ڈاؤن کر دیا, دکان بند کر دی, اٹھے مسواک کیا, مسجد کو گئے, وضو بنایا, مسجد میں داخل ہو گئے, یہ دکان کیوں بند کی تھی؟ آپ کی نماز پڑھنے کی نیت ہے. وضو کیوں بنایا؟ نماز کی نیت ہے. مسجد میں داخل ہوئے, نماز کی نیت ہے. اسی کا نام نیت ہے. اور نیت دل کا ارادہ ہے, زبان سے بولنا نیت نہیں کہلاتا, یہ اقرار ہے اور یہی دقت ہے جس کے بارے میں عائشہ کی روایت ہے, من عامل عاملا لیس علیہ امرنا فہو رد, جس نے کوئی ایسا کام کیا جو ہماری شریعت میں نہیں یہ مردود کام ہے. فرض نمازیں پڑھنے کا طریقہ بیان کرتے ہیں, نماز کی نیت کرے جو ہم نے پہلے بیان کر دیا کہ یہ نیت دل کا ارادہ ہے, زبان سے الفاظ نکالنا یہ بدعت ہے, سنت نہیں ہے, دین سے ثابت نہیں ہے, دین کے اندر دجل ہے, دین کے اندر زیادتی ہے. کہتے ہیں کہ نماز کی نیت کرے, اللہ اکبر کہے, اللہ اکبر کہتے وقت دونوں ہاتھ کندھوں تک اٹھائے لیکن ہاتھوں کو دوپٹے سے باہر نہ نکالے, پھر سینے پر باندھ لے. مولوی صاحب مردوں کے لیے اور دین, عورتوں کے لیے اور دین. اور مردوں کو تو کہو کہ اپنے انگوٹھوں سے کانوں کو پکڑو یا انگوٹھے کانوں کی لو پہ لگاؤ تاکہ آپ کا ہاتھ سر سے بھی اوپر ہو جائے اور پھر ہاتھ ناف کے نیچے. لیکن یہاں یہاں اپنی عورتوں کا ہاتھ کہاں رکھوایا جا رہا ہے؟ سینے کے اوپر. اس کی دلیل, مرد ناف کے نیچے باندھے, عورت سینے پہ باندھے, یہ تفریق آپ کو کس نے سکھا دی؟ ہمیں بھی اس حدیث کا نام بتا دو جہاں پر یہ تفریق اللہ کے رسول نے کہا کہ عائشہ سینے پر باندھے اور ابو بکر ناف کے نیچے باندھے. وہ دین جو اللہ کے رسول لے کر آئے وہی دین مردوں کے لیے تھا, وہی دین عورتوں کے لیے تھا. آپ نے کہا تھا سلو کما رہی چمونی مسلم, لوگوں نماز ایسے کرو, اور لوگوں میں عورتیں بھی شامل ہیں, مرد بھی شامل ہیں. فرق پردے کا ہے, نماز کے دوران پردے کا فرق تو ہے کہ عورت کا سر ڈھکا ہوا ہو, اس کے بعد نظر نہ آتے ہو, وہ با پردہ ہو, یہ فرق تو موجود ہے. لیکن یہ فرق کہ عورت ہاتھ سینے پر باندھے, عورت ہاتھ اٹھاتے ہوئے کندھوں کے برابر اٹھائے, مرد کانوں سے اوپر لے جائے, سر سے اوپر لے جائے اور ہاتھ ناف کے نیچے لے جا کر باندھے, دایاں ہاتھ بائیں کے اوپر ہونا چاہیے تھا, ناف کے نیچے کرو, بائیں اوپر دایاں نیچے. یہ مردوں کا دین اور یہ عورتوں کا دین اور, اللہ کے دین کے اندر دجل نہیں ہے. اس سے آگے سجدہ کرنے کا طریقہ لکھتے ہیں, کہتے ہیں کہ خوب سنگت میں دب کر سجدہ کرے, پیٹ دونوں رانوں سے اور باہیں دونوں پہلوؤں سے ملا دے اور دونوں باہیں زمین پر رکھ دے, اس طرح بچھا دے اور سجدے میں کم از کم بعد تین بار یہ دعا کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث, آپ نے فرمایا کتے کی طرح سجدے کے اندر اپنی باہوں کو نہ بچھاؤ. جا کہتے ہیں نہیں, باہوں کو بچھا دو. سجدے کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کوہنی اپنی رانوں سے اتنی دور رکھتے, اپنی کوہنیوں کو اتنا بلند کرتے کہ آپ کے بغلوں کی سفیدی نظر آتی, آپ کا پیٹ آپ کی ران سے جدا ہوتا, آپ کی باہیں آپ کے پیٹ سے جدا ہوتی. یہ طریقہ محمد رسول اللہ کا ہے. لیکن حضرت جو طریقہ آپ بتا رہے ہو یہ کس کا ہے؟ یہ کون سی کتاب سے لیا؟ اس کی کیا دلیل ہے؟ کیا امت مسلمہ کی ماں اور بہنوں کو اللہ کے دین سے دور کرنا چاہتے ہو؟ اس سے آگے صفحہ 18 پر مسئلہ نمبر 9 اور مزے کی بات, کہتا ہے کہ رکوع سے اٹھ کر سمی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دعا پڑھے, اور اگر یہ دعا نہ بھی پڑھے, سبحان اللہ اعلیٰ کچھ بھی نہ کہے, عقیق تک بیٹھک میں احتیاط میں بھی درود بھی نہ پڑھے, کچھ بھی نہ کرے, چپ کر کے گھڑی حرکتیں کرتی رہے تو نماز ہو جائے گی, لیکن سنت کے خلاف نماز ہو جائے گی. سنت کے خلاف یہ ہو جائے گی, آپ کو کس نے بتا دیا؟ عمل کے قبول ہونے کی دو شرطیں نہیں ہیں, پہلی شرط اخلاص ہے, دوسری شرط اتباع محمد رسول اللہ ہے. اخلاص ہے لیکن نبی کی اتباع نہیں, وہ عمل بیکار ہے, وہ عمل مردود ہے, وہ عمل قبول ہے, وہ اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگا. جب آپ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف عمل کیا, اللہ تو قرآن میں کہتا ہے اتبعوا, اور لوگوں اتباع کرو, ما انزل الیکم من ربکم, جو اللہ نے تم پر اتار دیا, ولا تتبعوا من دونه اولیاء, اللہ کے اتارے ہوئے دین کو چھوڑ کر, قرآن و حدیث کو چھوڑ کر کسی ولی کے پیچھے, کسی بڑے کے پیچھے نہ چلنا. اور یہاں کہتے ہیں کہ یہاں نماز تو ہو گئی لیکن سنت کے خلاف ہے. جو چیز خلاف ہے سنت ہے, جو چیز سنت کے خلاف ہے تو وہ ہو کیسے جائے گی؟ اسی طرح کہتے ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین بھی نہ پڑھے, سبحان رب العالی کہتی رہے تو بھی نماز ٹھیک ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہی بات سمجھاتے ہیں, سلو کھماوائی کے مونی, نماز ایسے پڑھو جیسے میں تم کو پڑھ کر دکھاتا ہوں, اس کے بغیر کوئی عمل قبول نہیں. دینے والی چیزوں کے بیان صفحہ 21 اور حصہ 2 کے اندر ایک بڑا عجیب مسئلہ لکھتے ہیں. مسئلہ نمبر 5, فرماتے ہیں قرآن شریف کو دیکھ دیکھ کر پڑھنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے. قرآن شریف کو دیکھ دیکھ کر پڑھنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے. میں یہاں پر وہ صحابہ کے اقوال تو نہیں لاؤں گا, ٹائم بہت تھوڑا ہے, لیکن اسی کا مقارنہ ان کے ایک اور عقیدے سے کرتا جاؤں. الاشباح والنوائل ان کی کتاب ہے, اس کے اندر لکھتے ہیں اگر نمازی آئے, اگر ذرا اپنا دین کے اندر کچھ غیرت ہے اور اللہ کا کچھ غیرت ہے اور اللہ کا کچھ وقار آپ کے دل میں بیٹھا ہوا ہے, اگر بزرگوں کی اندھی عقیدت آپ کی آنکھوں پر اس کی اینک نہیں چڑھی ہوئی, تو آؤ ذرا دیکھو کہ ان ظالموں نے میرے اللہ کے دین کے ساتھ کیا دجل کیا. اگر ایک نمازی نماز پڑھتے ہوئے قرآن کو دیکھے, قرآن کو پڑھے, تو قرآن پڑھنے کی وجہ سے اس کی نماز فاسد ہو جائے گی, ٹوٹ جائے گی, باطل ہو جائے گی. اسی کتاب کے اگلی سطر یہ ہے کہ ہاں اگر وہ نمازی نماز کے دوران فرض نساء کی طرف شہوت کی نگاہ سے دیکھتا ہے, عورت کی شرمگاہ کو شہوت سے, محبت سے اور اس کے اندر رغبت رکھتے ہوئے دیکھتا ہے, تو اس کی نماز تو کچھ نہیں ہے, اس کی نماز ٹھیک ہے. اور اللہ کے بندو, تمہیں کھیلنے کے لیے اللہ کا قرآن ملا تھا؟ اگر کوئی نماز پڑھتے ہوئے قرآن کو پڑھ لے, اگر نماز پڑھتے ہوئے قرآن کو پڑھے, نماز فاسد ہے, نماز باطل ہے, نماز ٹوٹ چکی ہے. اور اگر یہی انسان ایک عورت کی شرمگاہ کو دیکھ کر نماز کے دوران اس پہ نکاح ڈالتا ہے, اس میں شہوت رکھتا ہے, رغبت رکھتا ہے, اس کی نماز پوری ہے اور اللہ کے قرآن کو پڑھنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے, یہ اللہ کے دین کے ساتھ مذاق, یہ اللہ کے دین کے ساتھ بغاوت. اور مسئلہ 10 میں لکھتے ہیں کہ منہ میں پان دبا ہوا ہے لیکن اس کا تھوک حلق میں نہیں جاتا, نماز نہیں ہوئی. حلق میں تھوک جاتا ہے تو نماز نہیں ہوتی. ہاں اگر حلق میں تھوک نہیں جاتا, منہ میں سائڈ پر پان رکھ کے نماز پڑھ رہا ہے, قرآن دے کے نماز گئی, منہ میں پان رکھے جس میں تمباکو ہے اور وہ حرام ہے, وہ حرام ہے, نشے والی چیز ہے, اللہ اس کے رسول نے اس سے منع کیا ہے, وہ کھائے منہ میں رکھے, نماز ہو گئی, قرآن دیکھ لے نماز سیکھ گئی. قرآن دے گئے نماز گئی, منہ میں پان رکھے جس میں تمباکو ہے اور وہ حرام ہے, وہ حرام ہے, نشے والی چیز ہے, اللہ اس کے رسول نے اسے منع کیا ہے, وہ کھائے منہ میں رکھے, نماز ہو گئی, قرآن دیکھ لے نماز سیکھ گئی. جو تمہارے دل میں آئے, جس کو تم دین بنانا چاہو دین بنا دو. سن لو, اللہ کے رسول کے, اللہ کے رسول کے روحانی پرزن زندہ ہے, قرآن و حدیث کو ماننے والے زندہ ہے. ہم اس طرح کے ہر زجر کو, اس طرح کے ہر ظلم کو, دین میں اس طرح کی زیادتی کو اللہ کے فضل سے ڈنکے کی چوٹ پر بیان کر کے بیان کریں گے, اعلان کریں گے. یہ باتیں نہ اس کا اسلام سے تعلق ہے, نہ اس کا دین سے تعلق ہے. محمد بھی بری ہے, اس کا دین بھی بری ہے. یہ مولویوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے جو کل قیامت کے دن لیں گے. اس سے اگلے مسئلے کے اوپر آؤ ذرا. قرآن پڑھ لے نماز گئی, پان رکھے نماز ہو گئی, جن وجہ سے نماز توڑ دینا درست ہے ان کا بیان پڑھ لیں. صفحہ 24 دوسرا حصہ. مسئلہ نمبر 3, رات کو مرغی کھلی رہے گی, بلی اس کے پاس آئی, اب ڈر ہے کہ بلی میری مرغی کھا جائے گی. مولوی کی مرغی کو سستی تو نہیں, پتہ نہیں کون سا مرغی بےچارہ دے گیا ہوگا. تو اس کے خوف سے نماز توڑ دینا درست ہے. نماز میں کسی نے جوتی ڈالی, ڈر ہے یا بھاگنے لگا ہے, بھاگ جائے گا, اس کے لیے نماز توڑ کے اسے پکڑ لو. مسئلہ نمبر 5, اگر نماز میں ہانڈی ابلنے لگی اور اس کی قیمت ہانڈی کی 3-4 آنا ہے, تو نماز چھوڑ کر اس کو درست کر دینا جائز ہے. ہائے افسوس, تیری اللہ سے تیری محبت ہو, تجھے پتا ہو نماز کی قیمت کیا ہے. اس صحابی کو 3 لگا, دوسرا لگا, تیسرا لگا. 3 لگنے کے بعد جب نماز اس نے اپنی مرضی سے پوری کی, اس کے ساتھی نے کہا تم نے پہلے نماز پوری توڑ دی, کہا مجھے اللہ سے شرم آتی تھی. اور نماز ضرور کی بات ہے, امام مالک سے حدیث پڑھا رہے, حدیث پڑھاتے ہوئے ان کی کمر کے اوپر بچھو چلتا ہے اور دست لگاتا ہے, اپنا زہر اس میں ڈالتا ہے, 3 مرتبہ کاٹتا ہے. امام مالک رحمت اللہ علیہ نبی کی حدیث پڑھاتے رہتے ہیں, حدیث پوری کرنے کے بعد شاگرد سے کہتے ہیں میری کمر سے اس کپڑے کو اٹھانے کے بعد اس گچھو کو دور کرو جو مجھے تکلیف دے رہا ہے. وہ کہتا ہے اے امام, آپ نے اس سے پہلے بھی انتی نہیں کر دیا, اس نے تو 3 مرتبہ کاٹ لیا. کہا مجھے شرم آتی تھی, میں چھوٹی سی تکلیف کی وجہ سے قرآن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو درمیان میں چھوڑ دوں. اور یہاں مرغی بلی کو پکڑنے لگی, بلی مرغی کو پکڑنے لگی, ٹھنڈیاں ابلنے لگی, اور اس کے لیے نماز تو 3-4 قیمت کی, تیری نماز کی قیمت 3-4 آنے ہی ہوگی. اور ہر جگہ پر حدیث کی مخالفت. اس بات کو ذہن میں رکھو, شروع سے لگے اب تک جتنے مسئلے اس بہشتی زیور میں, بلکہ میں تو یہ آپ آخر میں خود اندازہ کر لوں گے لیکن سناتا جاؤں, یہ بہشتی زیور نہیں معاف کرنا. اگر ان مسئلوں پر کوئی عمل کرے تو یہ جہنمی زیور ہے جو انسان کو جہنم کے اندر لے جا کر دیکھے گا. ویتر کے مسئلہ نمبر 2, ویتر کی نماز کا بیان. اس میں لکھتے ہیں کہ ویتر کی 3 رکھتے ہیں, 2 رکھتے پڑھ کر بیٹھے تیار پڑھے اور درود بالکل نہ پڑھے, بلکہ تیار پڑھ کر کھڑی ہو جائے اس کے بعد الحمد و سورت پڑھے, اللہ اکبر کے کندھوں تک ہاتھ اٹھائے, پھر ہاتھ باندھ کر دعا کرے. اس طرح اس کا رکوع ویتر ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واضح طور پر کہتے ہیں, منع کرتے ہیں کہ ویتر کی نماز ایسے نہ پڑھو جس میں مغرب کی مشابہت. مغرب میں ہم 2 رفتے پڑھ کے تشہد بیٹھتے ہیں, ویتر اگر پڑھو تو درمیان میں تشہد نہ بیٹھو بلکہ 2 رفتوں کے بعد سیدھا کھڑا ہو جائے, اور پھر تیسری رکعت کے بعد تشہد, ایک تشہد ایک سلام. لیکن یہاں تشہد ایک ہو, اس کے آخر میں سلام بھیج دیا جائے, یہ ویتر کی نماز ہوگی. لیکن یہاں ہاں اس حدیث کے مطابق عمل کیسے کرنا ہے کہ مغرب کی مشابہت نہ ہو, تو انہوں نے رکوع کے بعد رکوع سے پہلے 1 رفع دین کا اضافہ کر دیا. مولانا یہی رفع دین رکوع میں جاتے ہوئے اور رکوع سے اٹھتے ہوئے کرتے ہوئے تو پھر مکھیاں اڑا رہے ہو. کوئی کہتا ہے جناب یہ گھوڑوں کی دمیں ہیں, کوئی کہتا ہے یہ تو بھوت رکھا کرتے تھے, اور اب آپ جو بھی کرنے کر رہے ہیں, آپ گھوڑے کی دم ہلا رہے ہو یا مچھلی اڑا رہے ہو یا کیا کر رہے ہو. یہ مسلمان جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود. اور بھائیو یاد کر لو کہ اسی وجہ سے اللہ کے دین کے ساتھ اس زیادتی کی وجہ سے آج ہم اپنے دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں. اللہ سے دعا ہے ہمیں دین کے قریب کرے, ہمیں صحیح قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. وہی مسئلہ جو نماز کی نیت نے بیان کیا تھا. یہاں پھر کہتے ہیں کہ روزہ رکھتے ہوئے کبھی سومی کدے نبے چکا یہ نیت کر لے, یہ الفاظ کہہ لے. اللہ کے بندو یہ تیسرا حصہ ہے, صفحہ نمبر 3 ہے. یہ اللہ کے رسول سے ثابت نہیں, آپ کے صحابہ سے ثابت نہیں. جب اللہ اور اس کے رسول سے ثابت نہیں تو پھر وہ چیز دین نہیں بن سکتی. تیسرا حصہ صفحہ 10 پر, مسئلہ نمبر 10, اور 10 نمبر یہی مسئلہ ہے. کہتے ہیں پان کھا کر خوب کلی گڑگڑا کر کے منہ صاف کر لیا لیکن سوکھی سرکھی نہیں گئی تو کوئی حرج نہیں, روزہ ہو گیا. روزے کے اندر بھی پان کھاؤ. حضرت وہ تمباکو جو اس کے اندر ہے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا یہ مفہوم کہاں جائے گا کہ جو چیز نشہ دے اس کی قلت بھی اور اس کی کثرت دونوں حرام ہے. اس کی قلت بھی حرام, اس کی کثرت بھی حرام. اور تمباکو جو حرام چیز ہے وہ منہ میں ڈال رہے ہو, روزہ بھی چل رہا ہے. جو آپ کے دل میں آئے اللہ کے دین کے ساتھ چھٹیے پھینکتے چلو, کوئی پوچھنے والا جو نہیں. یہ دین جو بےچارا مسکین ہے, یہ دین یتیم ہو چکا ہے, اس کے فرزند نہیں رہے. اب آپ کو کھلی اجازت ہے, جو دجل کرنا چاہے کرتے چلو. سحری کھانے افطاری کے بیان میں فرماتے ہیں اگر کسی نے سحری نہیں کھائی, اٹھ کر ایک ادب پان, بڑا پان سے محبت ہے آپ کو, بڑی پان چلتے ہیں, ایک ادب پان کھا لیا تو بھی سحری کھانے کا سواد مل گیا. نہ بلّہ ہی نکالے. اچھا اگر سگریٹ پی لیں پھر بھی سواد مل جائے گا, وہی تمباکو سگریٹ میں ہے وہی پان میں ہے. جس طرح سگریٹ اور تمباکو حرام چیزیں ہیں, یہ کھانا چلا مل گیا. اگر کوئی یہ کہ مولانا میں شراب کے دو جان پیوں تو سہری کھانا ہی نا, کچھ کھانا پینا ہے. تمباکو کھاؤ, شراب کھاؤ, بیڑی کھاؤ, فیول کھاؤ, منشیات کھاؤ, ہیروئن کھاؤ. اللہ کے بندو, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا قرآن کہتے ہیں کہ اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں نہ ڈالو. اللہ نے تمہارے لیے حلال اور پاک چیزیں رکھی ہیں, ان سے اپنا رزق تلاش کرو, ان کو کھاؤ, حرام چیزوں سے دور رہو. لیکن یہاں پر پان کھلانے کی دعوت دی جاتی ہے, پان کھاؤ. اگر سحری بڑی جلدی کھا لی مگر اس کے بعد پان, پھر خود لفظ ہمارا جو ہم نے کہا ہے تمباکو کا, وہ لکھتے ہیں کہ پان اور تمباکو کھا لیا پیتا رہا, اذان سے پہلے پہلے کھا لیا, تو یہ سحری تاخیر کرنے کی فضیلت بھی آپ کو مل گی. پان کھاؤ, سحری آپ کو تاخیر کرنے کی فضیلت مل جائے گی. مسئلہ نمبر 10, صفحہ نمبر 13, حصہ سوم. کہتے ہیں کہ بدلی بادل وغیرہ تھے, جب بادل ہو تو دیر سے روزہ کھولو, جب خوب یقین ہو جائے کہ سورج ڈوب گیا تب افطار کرو, اور صرف گھڑیاں گھڑیال وغیرہ کچھ اعتماد نہ کرو جب تک تمہارا دل گواہی نہ دے. ہاں ہاں, وہ یہودیوں والی قسمت, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا افطاری جلدی کرو, خالے پورے خود اپنے سارا یہودیوں اور عیسائیوں کی مخالفت کرو, وہ افطاری میں تاخیر کرتے تھے. تم افطاری میں تاخیر نہ کرنا بلکہ بڑی جلدی کھولنا. اور اسی بات ہے, بدلی کی بات ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یہ بخاری کے اندر کتاب الصوم میں موجود ہے. نبی کے دور میں, حضرت عمر کے دور میں دو مرتبہ یہ واقعہ ہوا ہے, صحابہ کے دور میں, نبی کے دور میں سورج پر بادل غالب آ گئے. اب انہیں چاہیے تھا بیٹھے رہتے, ابھی دل مطمئن ہوگا تبھی کھولیں گے, احتیاط کرنا ہے احتیاط. لیکن نہیں, سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے, صحابہ نے کیا کیا کہ وہ فوراً افطار کر لیا, اور روایت بتاتی ہے کہ افطاری کے بعد سورج نکل آیا, افطاری کرنے کے بعد پھر سورج نکل آیا. یہ ان کی محبت تھی کہ ہم نبی کی سنت پہ عمل کریں اور جلدی افطار کریں. لیکن یہاں کہتے ہیں نہیں, وہی سنت جو یہودیوں کی ہے کہ دیر سے افطاری کرو, بیٹھے رہو. اور پھر آگے فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولتے ہیں, اور بولتے ہیں اس سے یاد رکھنا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کذب علی متعمدا, جس نے جان بوجھ کر مجھ پہ جھوٹ باندھا وہ اپنا مکان اس دنیا کے اندر رکھتے ہوئے جہنم کی آگ بنا لے اس کا مکان. تیسرا حصہ صفحہ نمبر 40, کہتے ہیں جس شخص نے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے میری وفات کے بعد میری زیارت کی اس کو وہی برکت ملے گی جس جیسے میری زندگی میں کسی نے زیارت کی. اور یہ بھی فرمایا جو صرف حج کر کے خالی چلا جائے میری زیارت کو نہ آئے, اس نے میرے ساتھ بڑی بے مروتی کی, مجھ پہ زیارتی کی. یہ حدیث مولانا بٹاک العلوم کی روایت لگتی ہے, یہ موضوع روایات ہیں, جھوٹی روایات ہیں جن کو اصل میں آپ کا چکر وہی ہے نا کہ حضور نے آنا ہی رہنا ہے, آپ ہی رہنا ہے. کبھی وہ مولوی ذکریہ کے حجرے میں آئیں گے, کبھی دارالعلوم میں اردو سیکھنے آئیں گے, کبھی وہ آپ کی فضائل حج سننے کے لیے آئیں گے. یہ دونوں روایتیں جھوٹی ہیں, نہ اس روایت کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی تعلق ہے, نہ دوسری روایت کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی تعلق ہے. قسم کھانے کے بیان کے اندر صفحہ 43, کہتے ہیں خدا کو حاضر ناظر جان کے میں یہ کہتی ہوں تب بھی قسم ہو جائے گی. مولانا خدا کو حاضر, یہ اللہ کا کون سا نام ہے حاضر, یہ اللہ کی صفات میں سے کون سی صفت ہے حاضر؟ اللہ کی نہ صفت حاضر ہے نہ اللہ کا نام حاضر ہے. حضرت حاضر ملزم ہوتے ہیں تھانے کے اندر, حاضر وکیل ہوتے ہیں جج کے سامنے, حاضر مجرم ہوتے ہیں عدالت کے کٹہرے کے اندر. وکیل حاضر ہوتا ہے جج کے پاس, جج وکیل کے پاس نہیں آتا, عدالت ملزم کے پاس نہیں آتی, تھانہ ملزم کے پاس نہیں آتا. جو حاضر ہو اس کی قیمت کم, جس کے سامنے حاضر ہو اس کی قیمت, اس کی عزت زیادہ. ہم دن میں 5 مرتبہ اللہ کے گھر میں حاضر ہوتے ہیں, اللہ اپنے عرش پر مستوی ہے, وہ ہمارے سامنے حاضر نہیں ہوتا. حاضر ہونا اللہ کی کوئی صفت نہیں. اسے آگے حضرت صفحہ نمبر 51 پر لکھتے ہیں. ہاں جی بڑی بہترین شکاریوں کے لیے اچھی چیز ہے, طوطا بھی حلال کر دیا. کہتے ہیں طوطا, مینا, پاپتا, چڑیا, بٹیر, مرغابی, کبوتر, نیل گائے, یہ تمام چیزیں حلال ہیں, جائز ہیں. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث, کاش آپ کو علم ہوتا, آپ نے حدیث سے کوئی تعلق رکھا ہوتا. آپ نے فرمایا وہ پرندے جو اپنے پنجوں سے پکڑ کر کھاتے ہیں وہ حرام ہے, اور طوطا, کبھی طوطے کو تو دیکھ لو, طوطا اپنے پنجے سے پکڑ کر پھر کھاتا ہے. صفحہ نمبر 5 چوتھا حصہ, مسئلہ نمبر 19. کہتے ہیں رات کو اگر اپنی بیوی کو جگانے کے لیے اٹھا مگر غلطی سے لڑکی پر ہاتھ پڑ گیا, یا ساس پر ہاتھ پڑ گیا, اپنی بیٹی پر یا ساس پر, اور اس کو اپنی بیوی سمجھ کر جوانے کی خواہش کے ساتھ اس کو ہاتھ لگایا, تو اب وہ مرد اپنی بیوی پر ہمیشہ کے لیے حرام. اب کوئی صورت جائز ہونے کی نہیں, اب یہ لازم ہے یہ مرد اس کو طلاق دے. حضرت ہاتھ اس نے ڈالا, غلطی ہو گئی, بیوی کا قصور کیا ہے؟ ہاتھ مرد ڈالے اور حرام بیوی ہو جائے. کسی لڑکے نے اپنی سوتیلی ماں پر بدنیتی سے ہاتھ ڈالا تو وہ عورت اپنے شوہر پر بالکل حرام. ہاں لڑکے کو تو پوچھ لینا, یہ تو عرصے دراز سے بات ثابت ہوا ہے کہ جہاں پر آپ کا یہ نظام چلتا رہا, آپ کی کتابیں چلتی رہی, وہاں پر کسی زانی کے لیے کوئی حد نہیں, کسی شرابی کے لیے کوئی حد نہیں, اس بدماش لڑکے کے لیے حد نہیں لکھتے جس نے اپنی ماں پر ہاتھ ڈالا کہ اس کو قتل کر دیا جائے. ہاں ہاں یہ ماں جو ہے اس کے باپ پر حرام ہوگی. اور وہ لڑکا وہ مزے کرتا ہے, اس کو کیا جی کا حلفی نے بہت چھوٹ دے رکھی ہے آپ کو. کون کون لوگ اپنے برابر کے اور اپنے میل کے ہیں, اور کون کون برابر کے نہیں, اور کن سے رشتہ ہو سکتا ہے؟ صفحہ 9 پر لکھتے ہیں کہ شرع میں اس کا بڑا خیال کیا گیا ہے کہ بے میل اور بے جوڑ نکاح نہ کیا جائے, بلکہ لڑکی کا نکاح کسی ایسے مرد سے مت کرو جو اس کے برابر درجے کا اور اس کی ٹکر کا نہیں. حضرت یہ شرع آپ نے تھانہ بھون میں بیٹھ کے بنائی ہوگی, یا آپ کے دارالعلوم دیوبند میں یہ شرح بنی ہوگی, یہ ہندوؤں کی سوچ ہے. مگر نہ آؤ, نبی نے اپنی پھوپھی کی بیٹی جو قریشی نسل ہے, جو سادات میں سے ہے, نبی کی پھوپھی کی بیٹی ہے, اس کے نکاح زید سے کیا جو غلام تھا, پھر اس کے ساتھ کیا گیا. یہ آپ برابری کے قسم کی ہوتی ہے, نسل میں برابر ہونا, دینداری میں برابر ہونا, مال میں برابر ہونا, پیسے میں برابر ہونا, یہ برابری, اور یہ اونچ نیچ, یہ ذات پات سارا کچھ یہ مسلمانوں کا نہیں بلکہ یہ ہندوؤں سے لے کر آپ نے اس مہیش کی زیور میں لکھا ہے. وگرنہ نبی نے اپنی پھوپھی کا بیٹا, اپنی پھوپھی کی بیٹی کا رشتہ اپنے ایک اداس کے اندر غلام سے کیا. اور یہ بات مان لیں آپ, کہ آپ نے یہ جو دین محمد رسول اللہ کو بگاڑا ہے عمراء کے لیے, بڑوں کے لیے, مگر نہ دیکھو یہ طلاق کا بیان. مسئلہ نمبر 3, صفحہ نمبر 19, چوتھا حصہ. کہتے ہیں کسی نے زبردستی کسی سے تلوار طلاق دلوا دی, مارا, ڈرایا, تجھے کہا میں قتل کر دوں گا اگر نہ طلاق دے دے, اس نے طلاق دے دی تو طلاق ہو گئی. واہ کیا کہنے آپ کی شان کے, کیا کہنے آپ کے اس دین کے. اب جس بڑے کو کسی غریب مسکین کی بیوی نظر آ جائے, پسند آ جائے, وہیں پہ رکھے چوری, دے طلاق, طلاق ہوگی. یہ مطلب ایمان مالک رحمۃ اللہ علیہ کے دور کے اندر آپ جیسے ہی مولویوں نے بادشاہ کو یہ مسئلہ بھی کر دیا, بادشاہ کے مزے ہو گئے, اب جو اسے ملے گی اسی سے طلاق نکالے گا, اس نے کہا مالک چھکوا دو. آپ جیسے مولویوں نے کہا تھا کہ جب تک ایمان مالک فتوا نہیں دے گا لوگ نہیں مانیں گے, کہا فتوا دو, کہا لاؤ قرآن رب کا, لاؤ فرمان محمد الرسول اللہ کا, اگر نہیں لاتے تو اللہ کی قسم مالک مر جائے گا, لیکن قرآن و حدیث کے خلاف فتوا نہیں دے گا. لوگوں نے مارا, بادشاہ نے مارا تو کہنے لگے من آرا پانی, فقط آرا پانی, جو جانتا ہے وہ جانتا ہے, جو نہیں جانتا وہ جان لے کہ میں مالک ہوں, اس بات پر فتوا نہیں دے سکتا. جو بات اللہ اور اس کے رسول کی فرمان میں موجود نہیں ہے مجھے قتل کیا جا سکتا ہے, لیکن اللہ کے دین میں بدل نہیں ہو سکتا. لیکن یہ مولوی اشرف علی کہتے ہیں جناب طلاق ہو جائے گی, زبردستی کی طلاق طلاق ہے. کہتے کسی نے 3 دفعہ کہا طلاق 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 تو طلاق ہو گئی. حالانکہ سنن نسائی میں یہ روایت موجود ہے, ایک شخص نے 3 مرتبہ اکٹھی طلاق دی, آپ غصے میں کھڑے ہو گئے اور کہا میری زندگی میں اللہ کے قرآن سے اور اس کے رسول کی باتوں سے کھیلا جا رہا ہے. ابو داؤد میں روایت ہے, ایک شخص نے اپنی بیوی کو 3 مرتبہ طلاق دی, آپ نے کہا جا رجوع کر, اس نے کہا میں نے 3 طلاقیں دے دی, آپ نے کہا مجھے علم ہے, جا اس سے رجوع کر. 3 طلاق تھی نہیں بلکہ ایک مریض کی 3 طلاقیں, بلکہ ایک روایت میں 100 طلاقوں کا ذکر آتا ہے کہ 100 مرتبہ بھی کہہ دو طلاق 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 تو وہ طلاق نہیں ہوگی بلکہ وہ 1 طلاق ہوگی کی نہیں ہوگی. لیکن اپنی دکانداری چلانی ہے نا, شیوں نے زنا کے لیے مٹھے کے دروازے کھولے اور تم نے 3 طلاقوں کے مسئلے کو اپنے سامنے رکھے, حلالے کے لیے اپنے مدارس کے اندر چھانٹ پال رکھے ہیں. وہ آتا مولوی صاحب میں نے طلاق دے دی. اچھا 3 دے دی؟ ہاں جی 3 دے دی. اب کیا کروں؟ اب یوں کرو نا, اپنی بیوی کا حلالہ کرواؤ. اچھا جی مولوی صاحب حلالہ کس سے کرواؤں؟ حلالہ اس سے کرواؤ جو بڑا نیک ہو, متقی ہو, نمازی ہو, وعدے کا پابند ہو, آج تم سے وعدہ کرے کل تمہیں اس عورت کو طلاق بھی دے دے. اس نے کہا حضرت اتنی سی بات ہے, آپ نے نمبر آتی ہے, آپ ہی پھر اس کا حلالہ. طلاق خامن دے, غصہ خامن کو آئے, غلطی خامن کی اور حلالہ بیوی کا. مولوی صاحب اس بیوی کو جس کو طلاق دے رہے ہو اور حلالہ کروا رہے ہو, قصور تو آپ کا ہے بیوی کا نہیں, وہ تو بیچاری گھر میں آپ کے بچوں کو سنبھالتی, اپنا حلالہ کروا کے آؤ, اس غریبی کا کیا قصور ہے؟
لیکن ہم نے دجل کرنا ہے اللہ کے دین پر,
اور پھر سلسلے چھوڑنے ہیں زنا اور بدماشیوں کی حیائی کے. یہ صفحہ 43 چھوٹے حصے پر لکھتے ہیں, بڑا بہترین مسئلہ ہے پردیشیوں کے لیے. کہتا ہے میاں پردیس میں کیا مدت ہو گئی, برسیں گزر گئی, گھر نہیں آیا اور بیوی کے ہاں بچے پیدا ہو گیا. اب کیا کرو جی, خامد تو اس کئی سالوں برسیں گزر گئی, خامد گھر میں نہیں آیا, بچہ پیدا ہو گیا. کہا یہ نا اسی شوہر کا ہے, یہ ازرو قانون شرع جو تھانہ بھون میں بیٹھ کے بنایا گیا ہوگا اس کے تحت بھی حرامی نہیں, اسی شوہر کا ہے. البتہ شوہر خبر پا کر انکار نہ کرے, اگر انکار کر دے تو لائن کا حکم, اگر وہ کہے نہیں میرا ہی ہے تو وہ اسی کا ہوگا. پوچھا حضرت یہ ہوگا کیسے؟ یہ صفحہ 71 پر پھر اس کی وضاحت کرتے ہیں کہ کوئی پریشانی والا مسئلہ نہیں, بلکہ یہ بذریعہ کرامت کسی بزرگ کے, بزرگوں کی کرامتے, بچوں میں بھی بزرگوں کی کرامتے, بڑوں میں تو چلتی تھی, اب یہ بچوں میں بھی. وہ سعودیہ بیٹھا ہے, پیچھے 10 سال ہو گئے آیا نہیں, گھر میں بچہ آ گیا, کہا یہ کرامت تھی بزرگ کی, نیچے نیچے سے آ کر کر کے چلا گیا ہوگا. انا للہ وانا الیہ راجعون. آگے پیری مریدی کا بیان شروع کرتے ہیں. کہتے ہیں مرید بننے میں بڑے فائدے ہیں, ہر بندہ مرید بنے, اگر کوئی نئے کام میں کمی ہوگی یا کوئی بری بات کرے گی تو پیر سے شرمندگی ہوگی, اس لیے اس گناہ سے بچ جائے گا. اللہ سے ڈر نہیں, اللہ سے شرمندگی نہیں, بلکہ پیر صاحب سے. اور جو جی چاہتا ہے اس شخص کا جو پیر مرید بن جائے, کہ جو اس کا طریقہ ہے ہم بھی اس کے موافق چلیں, جو پیر صاحب کا طریقہ ہے اس کے موافق چلیں. اللہ کے بندو یہ حد تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے اس کے موافق چلیں, اس کے خلاف اگر دنیا کے کسی بندے کی بات آ جائے اس کو پاؤں کی ایڑی کی نوک پر رکھ کر ٹھکرا دو. وہ کہتا نہیں مانتا, میں نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا, بات وہ مانوں گا جو اللہ اس کے رسول نے کہی. لیکن یہاں اللہ کے دین کے اندر پھرتے, اللہ کے دین کے اندر اختلافات, اللہ کے دین کو توڑنے کے, ہم کو اس کو ہلکا کر کر کے توڑنے کی سازشیں ہیں کہ تو اس کو پیر پکڑ, تو اس کو پیر پکڑ, تو اس کو پیر پکڑ, تو اس کو پیر پکڑ. اور یہ یاد رکھ کہ جس سے تو نے پیر پکڑا ہے, جس کو وہ اس سے جتنا تجھے فائدہ ہوگا وہ کسی اور کو نہیں ہو سکتا, کسی اور سے تجھے وہ فائدہ نہیں ہو سکتا. یہ اللہ کے رسول کا حق انسانوں کے اندر اس طرح بانٹ رہے. پھر اس سے آگے آؤ, صفحہ نمبر 99 نواں حصہ. کہتے ہیں کسی کا حمل گر جاتا ہے, جب وہ کیا کرے, ایک تاغا قسم کا رنگا ہوا عورت کے خط کے برابر لے لے, اتنے گراہے پڑے اور ہر گراہ پر یہ آیت پھوٹے اور انشاءاللہ حمل نہ گرے گا. اگر کسی وقت تاغا نہ ملے تو کسی پرچی پہ لکھ کر پیٹ میں باندھ لیں. ہاں, بچیوں کو دینے کے لیے آپ کی کتاب, گھروں میں پڑھنے کے لیے فضائل مکہ اور فضائل اعمال, گھروں کے اندر رکھنے کے لیے وہی شرح جو آپ نے بنائی ہے, اور اللہ کا دین کسی کے پیٹ پہ باندھنے کے لیے, کسی کی ران پہ باندھنے کے لیے, کسی کی ناک کے نیچے باندھنے کے لیے. یہ اللہ کا قرآن ہی لیا تھا نا کہ اس کو گھول گھول کے پیا جائے, اور اس کے تعبیر گندے کا. کہتا ہے بچہ ہوتا ہے تو بہت درد ہوتا ہے تو کیا کروں؟ تو کہتے ہیں کہ یہ جو آیت میں لکھے دے رہا ہوں نا, یہ جو سماع شکت ہوا عزت ربی حکمت, یہ آیت پڑھو, یہ آیت لکھو, لپیٹ کر عورت کی ران کے نیچے باندھو, ران میں باندھو تو بس پھر اس کے بعد درد نہیں ہوگا. اللہ کا قرآن اسی لیے رہ گیا نا. اور اللہ کے بندو, ہم نے اللہ کے قرآن کے ساتھ یہ ظلم کیا کہ وہ عورتوں کے پیٹوں پر باندھا جا رہا ہے, اس سے درد زے ختم ہو رہا ہے, اس کو ران کے نیچے باندھا جا رہا ہے. پھر اس قرآن کی تذلیل کے سبب آج پوری دنیا کے اندر اہل قرآن تم ذلیل ہو چکے ہو. وہ تمہارے جو عزت پانے والے لوگ گزرے ہیں, وہ معزز سے زمانے میں مسلمان ہو کر, اور تم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر. ہم نے قرآن کو اس کام کے لیے رکھ دیا, اور پڑھنے کے لیے, عمل کرنے کے لیے, ماننے کے لیے, وہ ان مولویوں کی کتابیں. آگے لکھتا ہے بچہ زندہ نہیں رہتا, کیا کروں؟ اجوین, کالی مرچ, آداد پاؤ لے کر پیر کے دن دوپہر کے وقت 40 بار صبح وشمس اس طرح پڑھو کہ ہر دفعہ درود کیا جائے, اور پھر یہ کیا جائے, وہ کیا جائے. مولوی صاحب, عقیدے بھی خراب ساتھی کرنے ہیں. یہ موت اور حیات کا اختیار کس کے پاس ہے؟ بچہ زندہ نہیں رہتا تو یہ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں, یا آپ کی اجوین پڑھنے پر موت و حیات ہے؟ تو نہیں, یوخر اللہ جائے, آپ کے تعویذ گندے کے لیے شرکیہ کاروبار, پوری دنیا کے ولی, پوری دنیا کے مولوی اکٹھے ہو جائیں, لیکن جس کی موت کا وقت آ جائے وہ محمد کا بیٹا بھی ہو, تو پھر اس کے وقت کو کوئی ٹال نہیں سکتا. یہ باتیں, یہ قرآن کی یہ تذلیل, یہ قرآن کی تذلیل. اور آگے سنو, کہتا ہمیشہ یہ بتاتا, اب کیا کروں؟ اس عورت کا خانے کے دوسری عورت اس کے پیٹ پر انگلی سے کنڈل بنائے, دائرہ بنائے, 70 بار بنائے, اور پھر ہر طرح سے یا متین, تو لڑکا پیدا ہوگا. آؤ قرآن سنو, لڑکا پیدا ہوگا, لڑکا دینے کے کارخانے کھول لیے. قرآن سے کہتا ہے یہ بولیے یہ شاہ اینا تھا, بیٹی اللہ کے ہاتھ میں ہے, بیٹے اللہ کے ہاتھ میں ہے, اور یہ ربی جو ہم دکان ہوگا اینا تھا, اللہ ملا جلا کر دیتا, اللہ کے ہاتھ میں ہے. وہ یہ گہرو نہیں, یہ شاہ اکینا, جس کو اللہ کچھ بھی نہ دے, یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے, اللہ چاہے بیٹیاں دے, اللہ چاہے بیٹے نہیں, اللہ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ یہ تم گنڈل کرو, یہ 70 بار یا متین پڑھو, اور یہ تعویذ گنڈے کرو, اور فوراً اس کے بعد بیٹے ہیں. اس سے آگے پھر لکھتے ہیں کہ
اگر گھر کے اندر کوئی جادو کا اثر ہے، اثیر ہے، تو گھر میں معلوم ہو تو یہ آیت 25 بار 4 کلو پر پڑھ کر گھروں میں کونوں میں لگا دو. اور اس سے بڑھ کر پھر یہ ہے کہ یہ ایک نقش انہوں نے بنایا ہے، ایک خانے بنا کر اس میں گنتی ہے کہیں 6 کہیں 8 کہیں 5 کہیں 10 کہیں 15 کہیں 20، اور کہتے ہیں اس کو روئی میں لپیٹ کر چراغ میں کڑوا دے، لال کر مریض کے پاس اوپر لے جا کر اس کو جلاؤ، اس کو روشن کرو، روز اس کو جلاتے رہو، پھر کام ٹھیک ہو جائے گا، یہ جادو ختم ہو جائے گا. اور یہ کیا ہے؟ یہ تعویذ گنڈا بنایا ہے، یہ تعویذ ہے 6 نمبر 7 نمبر 12 نمبر. اور سن لو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو یاد کر لو، من تعلق تنی متن فقط اشرک، جس نے تعویذ لٹکایا اس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، جس نے تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا. اور یہ بات کہ یہ بسم اللہ کے 5 نمبر ہیں، اللہ کے 10 نمبر ہیں، اور بسم اللہ کے 786 نمبر ہیں. والد صاحب کمپیوٹرائز دور آ گیا، تو آپ نے دین کو بھی تو بڑی دنیا کے اندر کمپیوٹرائز کر کے پیش کرنا ہے. بسم اللہ کے 786، فاتحہ کے 1000، سلام علیکم کے 10، اب میں نماز پڑھنے لگا ہوں 786، 1200، رکوع میں جانے کی تسبیحات کے 700 کر لو 700، کھڑا ہوتا ہوں 200، سلام پھیرنے کا 420، میری نماز ہو گئی، سیکنڈوں میں نمازیں پڑھ کے گھر چلا جاؤں. یہ اللہ کے دین کے ساتھ مذاق، اور یہ اللہ کے دین کو کے اوپر چھری چلانا، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، یہ دجل ہے، یہ دجل ہے، یہ قرآن اور حدیث کے خلاف کے ساتھ وہ ظلم ہے جس کو روا رکھنے کی بنا پر آج ہم اس دنیا میں ہم کریں گے. کہتے اگر کوئی کسی کا لڑکا یا کسی کی لڑکی لاپتہ ہو گئی، واپس آنے کے لیے یہ آیت لکھ رہا ہوں، یہ آیت تعویذ بنائے اس کا، کالے یا نیلے کپڑے میں لپیٹ کر گھر میں جو کوٹلی زیادہ تاریخ ہو اس میں دو پتھروں کے درمیان اس طرح رکھ دیا جائے، اس پر کسی کا پاؤں وغیرہ نہ پڑے، پتھر نہ ہو تو چکی کے دو پاتوں میں دبا دو، اور لفظ فلاں کی جگہ پہ اس بیٹے کا نام لکھ دو. یوسف علیہ السلام بھی تو گم ہوئے تھے، یعقوب علیہ السلام کو اس عمل کا نہیں پتا تھا. یہ آپ پر کب جبرائیل نے آ کر آپ کو یہ بتایا کہ یہ کام کرو؟ کسی کا پیشاب رک جاتا ہے، پتلی ہے، تو یہ آیت میں لکھ رہا ہوں، یہ آیت لکھ کے یہ ناف کے نیچے باندھو. یہ اللہ کے قرآن کو تم نے اسی کام کے لیے رکھا ہے، یہ اللہ کے قرآن کے ساتھ یہی زیادتی کرنی ہے، یہی ظلم کرنا ہے. اور پھر اللہ کے قرآن سارا کام، یہ کتاب اسی کام سے بھری ہوئی ہے. کسی عورت کا دودھ نہیں ہوتا تو اس دودھ کے لیے اس نے یہ بنایا، اوپر 786 ہے، نیچے اس کا پورا نقش ہے، پھر وہ آیات ہیں کہ یہ لے جا کر اسے باندھو ٹھیک ہو جائے گی. کسی کی گھائیں بھینس کا دودھ نہیں ہے تو آٹے کا پیڑا لیا اس پر یہ بند ہو تو ٹھیک ہو جائے گا. کسی کے پستان میں درد ہوتا ہے تو اس کو لا کر یہ باندھ اس پہ ہو جائے گا. پھر گھر کے اندر جادو ہے، گھر کے اندر آج تک ہم نے یہ سنا تھا کہ ولیوں کا واسطہ وسیلہ دے کر مانگا جاتا ہے، لیکن یہاں پر بات اس سے آگے چلی ہے. کہتے ہیں پہلے تو یہ 786 لکھو، پھر وہ 2, 4, 5, 10 کا جو تعویذ ہے وہ بناؤ. اس کے بنانے کے بعد پھر اصحاب کہف تھے، جتنے وہ اصحاب تھے ان کا نام لکھو، الہی بے حرمتی فلان 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 فلان، اور آخر میں لکھتے ہیں وہ کلبہم قطمیر. اللہ وہ سارے کہف کا بھی واسطہ ہے اور ان کے کتے کا بھی واسطہ. ولیوں کے واسطے سے تو دعا مانگتے سنا تھا، یہ کتوں کے واسطے سے آج پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے کتے کا واسطہ دو اور اللہ اس کے کتے کے واسطے دینے سے تمہارے اس جادو کو ٹال دے گا. آگے فرماتے ہیں 110 صفحہ پر نواں حصہ، مسئلہ نمبر 3، سوائے خنزیر کے سب جانوروں کی کسی فائدے کے لیے درست ہے. اس کا پھر آگے نام لیتے ہیں، حتیٰ کہ کتے کی خرید و فروخت وہ بھی درست ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری مسلم کی روایت ہے، متفق علیہ، نبی نے فرمایا کتے کی قیمت نہ لو، زانی عورت کا مہر نہ لو. کتے کی قیمت لینے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، لیکن ہم نے تو وہی کام کرنا ہے نا، اس کام سے اللہ اس کے رسول نے منع کیا. پھر کہتے ہیں کہ ذبح کرنے سے ہر جانور پاک ہو جاتا ہے سوائے سور کے. ذبح کرنے سے ہر جانور، کتے کو اوپر بسم اللہ پڑھو اللہ اکبر، کتا پاک ہو گیا. وہی کب آئی آپ کے اوپر؟ یہ کب آپ کو اللہ نے بتایا؟ خنزیر کے ہمیں وہ جانور دن میں دم ہو، قائم کا گوشت کھانا حلال ہو، یا آرام بکر ذبح کرنے سے سب پاک، بہترین. کہ اب جو چیز کتا ملے بنگڑی ملے سوائے سور کے، جس کو لو پکڑو اور لو. سور کا مسئلہ بھی حل ہو گیا. مسئلہ نمبر 7 ہے، سلطانہ نما حصہ، کہتے ہیں سور کی ہڈی کی راک بھی پاک اور حلال ہے. داخلن و خارجن، اندر بھی باہر بھی جہاں کے استعمال کرنا ہو اس کی راک لے کر استعمال کرنا رکھتے ہو. سور جو نجس العین ہے، اب اس کی راک لگائی جا سکتی ہے، اس کی راک لگائی جا سکتی ہے، اور یہ نجاست پاک ہو رہی ہے مسلمانوں کو. یہ وہ بہشتی زیور دیا جا رہا ہے جس کی وجہ سے، جس کے عمل کرنے کی وجہ سے جنت ملے گی. آگے 11ویں حصے میں، جن صورتوں میں غسل فرض نہیں. مسئلہ نمبر 2، اگر کوئی مرد کسی کم سن عورت کے ساتھ جمع کرے تو غسل فرض نہ ہوگا، بشرطے کے منی نہ گرے، اور وہ عورت اس قدر کم سن ہو کہ اس کے ساتھ جمع کرنے میں خاص حصہ اور مشترک حصے کے مل جانے کا خوف ہو. اب اس پر غسل واجب نہیں،
کوئی عورت کسی کوئی مرد کسی عورت سے جو جس کی عمر ابھی جو بلوغت تک نہیں پہنچی بالغا نہیں ہوئی اس کے ساتھ جمع کر لے تو کوئی گسل نہیں. مزے
اللہ کے بندو, پتہ نہیں شرمیں ہماری کہاں چلی گئی یہ باتیں لکھتے ہوئے.
یہ نہیں کہا کہ جو ظالم ایسا کرے تو اس کو سنسار کر دو, اس کی یہ حد ہے اس کی یہ ہے, اس کو غسل سے ہی مار, اس کو اس کے اوپر غسل بھی نہیں ہے, اور تو اس کو کیا تم مارو گے اور کیا اس پر اللہ کے قانون کو نافذ کرو گے, اس سے غسل بھی ختم. مسئلہ نمبر تین, اگر کوئی مرد اپنے خاص حصے پر کپڑا لپیٹ کر جمع کرے تو غسل فرض نہ ہوگا, بس شرطی کے کپڑا اس قدر موٹا ہو کہ جسم کی حرارت اور جمع کی لذت اس کی وجہ سے نہ محسوس ہو. یہ مسئلے کس لیے, یہ اللہ کے دین کے ساتھ مزاق کس لیے, اور یہ کہ اس پر غسل واجب نہیں, وہ یہ گناہ کر لے تب غسل واجب نہیں, وہ پان کھا لے اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا, وہ یہ اللہ کے دین کے ساتھ مزاق نہیں, یہ اللہ کے دین کو بگاڑنے کی کوشش نہیں. مسئلہ نمبر سات, صفحہ نمبر 19-11 حصے میں دیکھتے ہیں کہ کسی پر غسل فرض ہو اور پردے کی جگہ نہیں تو اس میں یہ تفصیل ہے کہ مرد کو مردوں کے سامنے برہنہ ہو کر نہانا واجب ہے, عورتوں کو عورتوں کے سامنے نہانا واجب ہے برہنہ ہو کر. اللہ کے رسول نے منع کیا ہے عورت عورت کے سامنے برہنہ نہ ہو, مرد مرد کے سامنے برہنہ نہ ہو. جب ان پر نہانا واجب ہے, مولوی صاحب ان کو یہی پڑھا دو کہ کپڑا چادر باندھ کر اگر چھپنے کی کوئی جگہ بھی نہیں رہی تو کم از کم لباس پہن کر ہی نہا لے, کپڑے پہن کے ہی نکالے نہا لے. ننگے ہونے کی آپ کو ان کو تعلیم دینے کی کیا وجہ ہے, اس سے کیا ملتا ہے؟ نماز کی شرطوں کے بیان میں لکھتے ہیں, آپ دیکھیں اللہ کے دین سے مذاق اور اللہ کے دین کے اوپر چھری کیسے چل رہی ہیں. نماز کی شرطوں کا بیان 26 نمبر صفحہ 11 حصہ, کہتے ہیں نماز پڑھنے والا کسی بچے کو اٹھائے اور وہ بچہ خود اپنی طاقت سے رکا ہوا ہو, یعنی خود بخود وہ اپنی قوت سے بیٹھا ہوا ہو, تب اس کا پاک ہونا نماز کی شرط کے لیے ضروری ہے. اگر کوئی ایسا بچہ جو اتنی عمر کا ہے کہ وہ اپنا آپ ٹیک لگا کر بیٹھ سکتا ہے تو پھر وہ لازمی پاک ہو, نہ پاک بچہ اٹھاؤ گے آپ کی نماز نہیں ہوگی. چلو ٹھیک ہے, مان لیتے ہیں کوئی بات نہیں, لیکن عقل پاس ہو تو بات ہو نا. لیکن ساتھ ہی کیا کہتے ہیں, ادھر تو بچے کے لیے پاک ہونا شرط ہے. کہتے ہیں نماز پڑھنے والے کے جسم پر کوئی کتا بیٹھ جائے اور اس کے منہ سے تھوک وغیرہ نہ نکلتا, کوئی مذائقہ نہیں, کوئی حرج نہیں, کتا ہے نا, اور کتا تو بچے انسان کے بچے میں دشمنی ہے, اور کتے کے بچے کو گلے لگا کر نماز پڑھ لو, یہ انگریزوں کا اثر ہے, یہ انگریزوں کو, یہ انگریزوں کے لیے یہ قانون بنایا جا رہا ہے کہ مسلمان ہو جاؤ تو کوئی حرج نہیں ہے, کتے کو گلے میں لگاؤ, اپنا شوق بھی پورا کر لو, نماز بھی پڑھ لو. انسان کے بچے سے نفرت, نفرت انسان کے بچے سے نہیں, نفرت محمد رسول اللہ کے دین کے ساتھ ہے کہ نبی اپنی نوازی کو اپنے گلے میں اپنی گود میں لے کے نماز ادا کرتے تھے, اس سے نفرت ہے کہ نہیں وہ نماز نہیں ہوگی, اگر بچہ اٹھا لیا, ہاں اگر کتا اٹھا لیا وہ نماز ہو جائے گی, کتا اٹھا لو تو نماز ہو جائے گی, ہاں انسان کا بچہ اٹھا لو تو نماز نہیں ہوگی. صفحہ 23 پر لکھتے ہیں کہ تکبیر تحریمہ کے بعد مردوں کو ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا چاہیے اور عورتوں کو سینے پر. یہی تقسیم ہو رہا ہے, ہمیں بھی دکھا دو کسی حدیث میں, یہی تفریق کہ مردوں کی نماز اور ہے عورتوں کی نماز اور ہے, یہ قرآن و حدیث کا کون سا مسئلہ ہے؟ ایک رات میں پورے قرآن حدیث کا پڑھنا جائز ہے, بشرطی کے لوگ نہایت شوقین سے سنیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹکر ہے نا, نبی فلاں کام کیا تھا, اس پہ کوئی حد نہیں, اس کا کوئی جرم نہیں, اس پر کچھ بھی نہیں, بس وہ ایک روڑا پھانس دو کے دوبارہ رکھ لے. اگر وہ شادی شدہ ہے تو کسی بچی سے وہ کام کرنے یا عورت سے سنسار کیا جائے گا, اس پر حد لگائی جائے گی. لیکن یہاں کیا کہتے ہیں, کوئی بات نہیں, کوئی مسئلہ نہیں, چلتا رہتا ہے, فاسد ہو گیا روڑا, اب اس پہ کفارہ بھی واجب نہیں ہے, کفارے میں بھی جان چھڑوا دی. مسئلہ نمبر 2, نشہ دار چیزوں کا بیان, صفحہ نمبر 115-11 حصہ, جو چیز نشہ دار ہو مگر پتلی نہ ہو, نشہ دار ہو مگر پتلی نہ ہو بلکہ اصل سے منجمد ہو, جیسے تمباکو, جائفل, افیون, اس کا حکم یہ کہ مقدار بالفعل نشہ پیدا کرے یا اس سے ضرر شدید ہو تو وہ تو حرام ہے. یعنی آپ اتنی افیون, اتنا تمباکو, اتنی ہیروئن کھا لو جس سے آپ کو نشہ ہے, وہ جس مقدار سے نشہ ہے نا وہ تو ہے حرام, اور جو اس سے پہلے والی ہے وہ سب حرام. آپ نے ہیروئن کے 2 سگریٹ پی, آپ کو نشہ نہیں آیا, تیسرا پینے سے نشہ آ گیا, اب یہ تیسرا حرام ہے, 2 حرام. آپ نے افیون کی 2 چھٹیاں لی, 2 چھٹکیاں کھا لی, تو اس سے تو کچھ نہیں ہوا نا, تیسری کھانے سے اب نشہ ہو گیا, تو یہ تیسری جو ہے یہ حرام ہے, پچھلی تو حلال ہے. مولانا صاحب لگتا ہے کسی منشیات کے تعلق سے تعلق ہے, جو اتنی آسانیاں قوم کو دے رہے ہو, تمباکو بھی کھلاؤ, افیون بھی کھلاؤ, چرب بھی کھلاؤ, ہیروئن بھی کھلاؤ, اور یہ تمام چیزیں کہو گے کوئی حرج نہیں ہے, جو مقدار نشہ نہ لائے, اس سے نقصان نہ پہنچے تو وہ جائز ہے. اس کے کھانے میں کچھ ذائقہ بھی نہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو بھول کے آپ نے فرمایا, مفہوم روایت ہے کہ جی جو چیز نشہ پیدا کرے اس کی قلت اور کثرت دونوں حرام ہے. شراب کا ایک جام بھی حرام ہے, شراب کی ایک گھونٹ بھی حرام ہے, اس کا ایک قطرہ بھی حرام ہے. اسی طرح افیون, اسی طرح تمباکو, اسی طرح ہیروئن, جو چیز نشہ دیتی ہے اس کی کثرت بھی حرام ہے, اس کی قلت بھی حرام ہے. لیکن ہم نے تو دین کی جڑوں میں بیٹھنا ہے, دیمک کی طرح اس دین کو چاٹنا ہے, اس کے اندر اپنی باتیں پیش کرنی ہے, اللہ اور اس کی رسول کی باتوں سے اختلاف کرنا ہے. اور ہم نے اللہ کے دین کے مقابلے پر اپنا دین گھڑ کے دینا ہے, اپنی طرف سے ایک چیز دینی ہے, اپنی طرف سے دین دینا ہے, اور اللہ کے رسول کے دین کے خلاف یہ بغاوت کرنی ہے. اللہ کے رسول کے دین کے خلاف ہم نے یہ کارروائی کرنی ہے کہ اللہ کے دین کو دنیا چھوڑ کے بھول جائے, اس کو بھول جائے, اور وہ دین کو اپنا لے جو دین ہم نے اختیار کیا ہے, جو دین ہم نے لکھ کر دیا ہے. تو یارو پھر سمجھ لو ہماری ذلت کی یہی وجہ ہے, اسی قرآن حدیث کو چھوڑنے کی وجہ سے آج اس دنیا کے اندر ہم ذلیل ہو گئے. ہم نے مولویوں کو پکڑ لیا, اور جو آیت میں نے شروع میں پڑھی تھی, کل قیامت کا منظر یاد کر لو, اللہ کے بندو میں نے تم سے چندے نہیں لے رہے, میرے بھائیوں کو مجھے پتا ہے میری ان باتوں سے تکلیف ہوئی ہوگی, لیکن مجبور ہوں, میں منبر محمد رسول اللہ پر بیٹھا ہوں, میں مجبور ہوں, میں دین کا داعی ہوں, میں مر سکتا ہوں, قتل ہو سکتا ہوں, لیکن اپنی زندگی میں اللہ کے دین پر اٹھنے والے کسی انگلی کو برداشت نہیں کر سکتے. اس انگلی کو جتنی طاقت ہوگی اس طاقت کے مطابق ہوتی ہے. یہ کتاب جس کو بہشتی زیور کے نام سے آج ایک ایک گھر کے اندر پڑھا جا رہا ہے, یہ بہشتی زیور نہیں, یہ جہنمی زیور ہے. اس پر اللہ کے دین کو ریزہ ریزہ کر رہا کیا ہے اس کتاب نے, اور ہر وہ مسئلہ جو قرآن و حدیث کا ہے اس کے خلاف مسئلہ یہاں پر لکھا گیا ہے. اور قیامت کے منظر کے دن, اب بھولنا آخری بات کہہ کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں, کل قیامت کے دن جب اللہ فرماتا ہے میں تمہارے چہروں کو جہنم کی آگ پہ روشن کروں گا, تمہاری چمڑیاں جل جائیں گی, بدلنا ہم چلو گے کہہ رہا, تمہاری نئی چمڑی پر لے آئی جائے گی, پھر اس وقت کیا کہیں گے, اس وقت زبان سے کیا حسرت کے کلمات ہوں گے کہ اے کاش ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مانا ہوتا, ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی تباہ کی ہوتی, ہم قرآن و حدیث پہ چلے ہوتے, آج ہم جہنم کے ایندھن نہ بنتے, آج ہم جہنم کے ایندھن نہ بنتے اگر قرآن و حدیث پہ چلے ہوتے. اور کہیں گے ربنا اے ہمارے اللہ, یہ اپنا جملہ آج یہاں پر غور کر لو, اس کا مدارہ آج کیا جا سکتا ہے, لیکن قیامت کے دن کفر حسد ملنے کے علاوہ ہمارے پاس اب کچھ نہیں ہوگا. اے اللہ ہم نے بات مانی, ہم نے اطاعت کی, ہم پیچھے چلے, اپنے سید کی, اپنے بزرگ کی, اپنے حکیم الامت کی, اپنے بڑے کی, اپنے شیخ الحدیث کی, وکبرا انا, ہمارے امام, ہمارے بزرگ, ہمارے ولی, ہمارے سارا کچھ کرنی دھرنی والے, انہیں کی کتابیں پڑھ پڑھ کے ہم یہاں تک پہنچے. فضلون السبیلا, اللہ حکیم الامت نے تو لکھ کر دیا تھا بہشتی زیور کے نام سے کہ اس سے جنت مل جائے گی, اور یہاں پر آ کے جہنم میں گر گئے. فضلون السبیلا, اللہ ان مولویوں نے, ان پیروں نے, ان فقیروں نے, ان درویشوں نے, ان صوفیوں نے, ان بڑوں نے ہمیں تیرے راستے سے گمراہ کر دیا. اے اللہ آتیہم فی من العذاب, ہمیں اگر ایک دفعہ عذاب دینا تو ان کو دو مرتبہ عذاب دینا. ولعنہم لعنا کبیرا, اللہ اس مولوی کو, اللہ اس حکیم الامت کو, اللہ اس شیخ الحدیث کو, اللہ اس پیر فقیر کو, اللہ اس بڑے کو, اللہ اس حاجی کو, اس کو ولعنہم لعنا کبیرا, اس پر بڑی لانتے برسانا, اس کی کتابیں پڑھ کر اس کے جھڑکے میں آ کر. یہی کہا کرتے تھے شیخ پکڑ لو, مرید پکڑ لو, جس کا شیخ نہیں ہوگا فشیخ شیطان, جس کا تو شیخ شیطان ہے, کسی نہ کسی پیر کی بیعت کر لو. اللہ اسی نے اپنے جھنجٹوں میں اور اپنے فرقوں میں مجھے الجھایا تھا. اللہ ولعنہم لعنا کبیرا, اللہ ان مولویوں پر ڈبل عذاب دے. لیکن بھائیو یہ فائدہ نہیں دے گا, اس وقت کا چیخنا, اس وقت کا رونا پھر ہمارے کام نہیں آئے گا. اللہ کے لیے آج رک جاؤ, اور آج رک کر سوچ لو, آج اپنے قدموں کو اپنی جگہ پہ ٹھہرا لو, اور سوچو کہ جس راستے میں چل رہا ہوں یہ راستہ جنت میں جا رہا ہے یا جہنم میں جا رہا ہے. اگر جنت میں جا رہا ہے تو آپ کامیاب لوگ ہیں, اگر جہنم میں جا رہا ہے تو ہم سے بڑھ کر بدنصیب کوئی نہیں. کہ اللہ کا قرآن ہمارے سامنے, محمد رسول اللہ کا فرمان ہمارے سامنے, یہ دونوں چیزیں ہوتے ہوئے پھر ہم جہنم سے بچ لیں گے. جن چیزوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لن تضلوا, یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ تم قرآن پر بھی ہو, تم حدیث پر بھی عمل کرنے والے ہو, اور پھر تم گمراہ ہو جاؤ. گمراہی کا ذریعہ کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ دینا. اور صحابہ کا یہی منہج تھا, صحابہ کی یہی زندگی تھی کہ جہاں اللہ اور اس کے رسول کی بات آتی وہ ڈٹ جاتے. حضرت عمر کے بیٹے حج کے لیے جا رہے ہیں, اور کسی کہنے والے نے کہا کہ اے ابن عمر
تیرے باپ نے امیر المومنین نے خلیفۃ المسلمین نے حج تمتع سے منع کر دیا. میقات تک پہنچ کے اعلان کرتے ہیں لوگو میں حج تمتع کی نیت کرتا ہوں. لوگوں نے کہا تیرا باپ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین وہ منع کر رہا ہے اور تو کر رہا ہے؟ تو غصے میں کہنے لگے, دو جملے ہیں ان کے اور سن لو, اپنے اپنے مولویوں کو اپنے دین کا رب بنانے والوں, اپنے مولویوں کی کتابوں کو اپنے سامنے رکھ کے اللہ اور اس کے رسول کے قرآن و حدیث کو چھوڑ دینے والوں. کہتے ہیں من ابی, میرا باپ کون ہے, میرے باپ کی کیا اتھارٹی ہے؟ نزل الشریعہ علی محمد وما نزل الشریعہ علی ابی, شریعت میرے باپ ابن خطاب پر نہیں اتری بلکہ شریعت آمنہ کے لال محمد رسول اللہ پر اتری ہے. کیا اللہ کے رسول کی بات پر عمل کیا جائے گا, یہ میرے باپ کی بات پر عمل کیا جائے گا؟ لوگوں میں اپنے باپ کی بات کو ٹھکرا کر اس کی بات مانتا ہوں جس کی بات کو ٹھکرانا کفر ہے. میں اپنے باپ کی بات کو چھوڑ دیتا ہوں, میرے باپ کی بات ٹھکرائی جا سکتی ہے لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ٹھکرائی نہیں جا سکتی. اور یہی بات آئمہ نے کہی, یہی بات اولیاء نے کہی, یہی بات بزرگوں نے کہی. ایک امام نے نبی کی قبر کی طرف, محدث مدینہ نبی کی قبر کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں کہ دنیا کے ہر شخص کی بات کو قبول بھی کیا جا سکتا ہے, ٹکرایا بھی جا سکتا ہے, سوائے اس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اس قبر میں سوئے ہوئے ہیں, ان کی جو بات آئے گی وہ قبول کی جائے گی, ان کی کوئی بات ٹھکرائی نہیں جائے. ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر حدیث کو لکھ لیتے. صحابہ نے کہا کہ نبی کبھی کسی موڈ میں ہوتے ہیں, کبھی کسی موڈ میں ہوتے ہیں, تو نبی کی ہر بات کو نہ لکھا. تو اس صحابی نے لکھنا چھوڑ دیا. میرے نبی نے دیکھا کہ اس نے آج میری کوئی بات نہیں لکھی, تو کہتے ہیں کہ اے میرے صحابی تو نے کیوں نہیں لکھا؟ کہا میرے دوستوں نے مجھے یہ مشورہ دیا. کہا واللہ اکتب, اللہ کی قسم لکھ, اس زبان سے جو نکلے گا سوائے حق کے کچھ نہیں. کیوں میری زبان پر پہرا میرا نہیں, میرے اللہ کا ہے. مما ينطق عن الهوى, جو دل میں آئے بول دو, پان کھا کے رونا ہو جاتا ہے. جو دل میں آئے بول دوں, جو دل میں آئے کہہ دوں, اپنے مولویوں کی باتوں کو اپنے پیروں کی باتوں کو نقل کرتا چلوں. وما ينطق عن الهوى, میں اپنی مرضی سے کچھ نہیں بولتا, میں اپنی مرضی سے کچھ نہیں بولتا. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى, تبھی بولتا ہوں جب بلانے والا بلاتا ہے. جب عرش سے آواز آتی ہے, فرشتہ آتا ہے, اللہ اپنی بات مجھ تک پہنچاتا ہے, اس بات کو لے کے میں بندوں کے اندر پہنچاتا ہوں. میں اپنی طرف سے کچھ نہیں بولتا, یہ میری ذات ہے, یہ میرا مقام ہے. اس مقام پر جس ذات کو اللہ نے کھڑا کیا ہے, جب تک ہم اس کو اس مقام پر نہیں لائیں گے ہماری کامیابی نہیں. اور جب اس مقام پر ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لائیں گے اور اللہ سے یہ وعدہ کریں گے, اللہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین, اللہ میری نمازیں, اللہ میرا روزہ, اللہ میرے زکات, اللہ میری زندگی کا ایک ایک عمل, اللہ میرا اٹھنا, میرا بیٹھنا, میرے شب و روز, میرے ایک ایک لمحات, اللہ للہ رب العالمین یہ تیرے لیے ہیں. بات وہ مانوں گا جو تیرے قرآن میں آئے گا, اس پر عمل کروں گا جو محمد رسول اللہ کا فرمان ہوگا. تو بھائیو پھر عزت ہماری, پھر دنیا ہماری, پھر دنیا میں حکومت ہماری ہوگی, پھر اسلام کا چرچا ہوگا, پھر اسلام کا غلبہ ہوگا. لیکن جب تک ہم اس منہج پر نہیں آتے کہ دنیا کے اندر ہر بات غلط ہے جو اللہ نے نہ کہی ہو, اس کے رسول نے نہ کی ہے, اللہ اور اس کے رسول کی بات کو چھوڑ کر کسی اور کی بات ہمارے ہاں کوئی دلیل نہیں, اور یہ ہمارے ہاں ہی نہیں, یہی منہج ہے محمد رسول اللہ کا, یہی منہج ہے صحابہ کا, یہی منہج ہے اولیاء کا, یہی منہج ہے آئمہ کا, اور اسی منہج پر آج اللہ کے فضل سے جماعت اہل حدیث کھائی. ہم کس کی طرف بلاتے ہیں, کبھی غور تو کرو, ہم کس کی طرف بلاتے ہیں؟ کوئی کہتا ہے آؤ حکیم الامت کو پکڑ لو, کوئی کہتا ہے بحلیفہ کو پکڑ لو, کوئی کہتا ہے مولوی ذکریہ کو پکڑ لو, کوئی کہتا ہے کارالعلوم سے فتوے لے لو, کوئی کہتا ہے اس حضرت کو نقشبندی بن جاؤ, چشتی بن جاؤ, قادری بن جاؤ, رضوی بن جاؤ, نوری بن جاؤ. یہ لوگوں کی دعوتیں ہیں, آؤ کبھی میری دعوت پر بھی غور کرو. میں یہ نہیں کہتا کہ امام بخاری کو امام مان لو, میں یہ نہیں کہتا امام مسلم کو اپنا امام مان لو, میں یہ نہیں کہتا نقشبندی اور چشتی بنو. میرا کوئی پیر نہیں, میرا پیر وہ ہے جس سے بڑا پیر اللہ نے آج تک پیدا نہیں کیا, وہ محمد رسول اللہ. میرا کوئی امام نہیں, میرا امام تو ہے جو امام احسن ہے, اس سے بڑا کوئی امام نہیں. تیرے اماموں کو میں نہ مانوں قادر نہیں ہو سکتا, تو میرے کو نہ مانا تو نہیں ہوتا. کون ہے جو محمد رسول اللہ کے انکار کرے صلی اللہ علیہ وسلم؟ ہماری دعوت تو سنو. ہم کہتے ہیں دنیا کے اندر کوئی رب نہیں, نہ
کوئی علی حجویری، نہ کوئی قبر والا، نہ کوئی شجر والا، نہ کوئی درگاہ والا، نہ کسی کے ہاتھ میں اولاد، نہ کسی کے ہاتھ میں اختیارات، کچھ نہیں. یہ سب اختیارات اللہ کے ہیں. تو عید پر آ جاؤ، عقیدے پر درست کر لو، اور اس کے بعد پھر محمد رسول اللہ ہمارے امام ہے، پھر محمد رسول اللہ قائد ہے، ان کی جو سیرت ہے اس پہ عمل کرو. یہ ہماری دو مختصر باتیں ہیں، ان کو چھوڑ کے تیسری ہماری کوئی دعوت نہیں. ہماری کوئی بستی نہیں سوائے مدینے کی، ہماری کوئی بستی نہیں سوائے مکے کے. نہ بریلی میں لے جائیں گے، نہ قادیان میں، نہ دیوبند میں لے جائیں گے، نہ تھانہ بھون میں، نہ بغداد میں لے جائیں گے، نہ کوفہ میں. آؤ لوگوں، اللہ کو مانو، رسول کو مانو، مکے کو مانو، مدینے کو مانو، اس بات کو مانو جو اللہ نے اپنے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی. یہی دین ہے، یہی اسلام ہے. اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء. اتباع کرو اللہ اس کے رسول کی، اس کو چھوڑ کر کسی کی اتباع نہ کرو. اس بہشتی زیور کا جو ہم نے آپریشن کیا ہے، اور اس کا نام ہم نے بہشتی نہیں بلکہ یہ جہنمی زیور ہے، اس کے اندر جتنے حوالے پیش کیے ہیں، کسی بھائی کو اس کے بارے میں کوئی اختلاف ہو، کوئی سوال ہو، تو مکتب اتعانی بدعوت والارشاد وطریقۃ الجاریات کی سلئی کے اندر ہم سے رابطہ کیا جا سکتا ہے. ہمارے پاس اس کے تمام حوالے موجود ہیں. قلت وقت کی وجہ سے ہم نے چند ایک نمونے پیش کیے ہیں. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے، اللہ ہمیں دین پر قائم اور دائم رکھے، اللہ ہمیں توحید کا فہم دے، اللہ ہمیں شرک اور بدعات اور خرافات سے بچائے. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم وللسائر المسلمين.
مع تحيات تسجيلات خالد بن الوليد الإسلامية بالرياض، السلي، شارع هارون الرشيد،